الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ومن اقوال اولاد حسين رضي الله تعالى عنهم عن علي بن حسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع أبو بكر وعمر فقال زیور اسلام سے آراستہ ہونے والی شخصیت سیدنا صدیق اکبر کی کہلائی اور غار حرا سے پہلی وحی لے کر جب حضور لوٹے علیہ الصلاۃ والسلام تو ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زیور اسلام سے آراستہ ہوئیں اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام حق پر آپ نے خواتین میں سب سے پہلے لبیک فرمایا۔ آپ کے عبد خاص غلام خاص حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قسم کے خارجی حالات کی پرواہ کیے بغیر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو قبول کیا اور آپ کے پیغام حق سے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو منور کیا، اور بچوں میں حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی بچپنی اور اپنے جسم کی کمزوری کی پرواہ کیے بغیر سب سے پہلے بچوں میں ایمان کو قبول کیا اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی صداقت کا شعور اللہ رب العالمین نے بچپنے میں ہی آپ کو عطا فرمایا، اور فطرتی مسلمان ہونے کے اعتبار سے جیسے ہی شمع مصطفیٰ روشن ہوتے ہوئے ظاہر میں نظر آئی اسی طرح اپنے قلب کے دیے کو سرکار کی شمع سے روشن کر لیا۔ المختصر یکے بعد دیگرے لوگ دار اسلام سے وابستہ ہوتے رہے لیکن مسلمانوں کو اب تک وہ ماحول مہیا نہیں ہوا کہ برملا کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرتے یا برملا گلی کوچوں کے اندر اپنے اسلام کا اظہار کرتے، یہاں تک کہ یہ تعداد 38 سے زیادہ ہو گئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمیشہ یہ جستجو رہی کہ رب کریم کی جانب سے کب یہ اعلان کیا جائے گا اور کب وہ خاص نعمت عطا فرمائی جائے گی کہ جو جس کی وساطت سے جو میرے غیور غلاموں کے سینوں کے اندر جو ایمان کی حرارت اور رمق موجود ہے اس کو وہ پا کر اس سے اپنے آپ کو آراستہ جو انہوں نے کر لیا ہے اس کا برملا وہ اعلان اور اظہار کر سکے۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین نے دعائے مصطفیٰ کو مستجاب فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت جو سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے آیت نمبر 64 اس کا نزول فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، حسبک اللہ، گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور یقیناً جو آپ نے اعلان فرمایا استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہے، اللہ رب العالمین محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آداب سکھاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے آداب سکھاتا ہے اور ایسے آداب جو سب سے حسین آداب ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن سے آداب سیکھے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور پھر ساری کائنات نے جس سے آداب سیکھے وہ اللہ رب العالمین کے تلمیذ خاص میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے حبیب آپ گھبرائیے نہیں، اللہ رب العالمین آپ کی ہر بات اور آپ کی ہر سعی جمیلہ کو مشاہدہ بھی فرما رہا ہے، سماعت بھی فرما رہا ہے، تو حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، یقیناً آپ کو ایک جماعت کی ضرورت ہے، ایسی نصرت و طاقت کی ضرورت ہے کہ آپ کی طاقت اور آپ میں جو ہم نے اپنی قوت و قدرت کو رکھا ہے اس کا اظہار آپ کے غلاموں میں کسی کے ذریعے ظاہر ہو۔ تو محبوب و جماعت تیار ہو چکی ہے، اب اس کی تکمیل کا آخری فرد ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ یقیناً جماعت تو علی سے تیار ہو چکی ہے، جماعت تو ابو بکر سے تیار ہو چکی ہے، جماعت تو زید بن حارثہ سے تیار ہو چکی ہے، جماعت تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے تیار ہو چکی ہے، جماعت تو حضرت عثمان غنی ذو النورین سے تیار ہو چکی ہے، جماعت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے جمع ہو چکی ہے، لیکن یہ سارے ابتدائیہ ہیں۔ محبوب ہم اس کا تکمیلہ کر دیتے ہیں، اس کی تکمیل کر دیتے ہیں، تو آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ابتدا میں جتنے مسلمان ہوئے یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، اور اس کی تکمیل ہم وجود عمر سے کر رہے ہیں۔ اب آپ کا دین مکمل طور پر طاقتور اور آپ کی دعا مکمل طور پر اجابت کا سہرا پہن کر لوٹ رہی ہے، اور حبیب آپ مکے کی گلی کوچے میں ڈنکے کی چوٹ پر رب کریم ہماری توحید کا اور اپنی رسالت کا اعلان فرما دیجیے۔ تو سورۃ الانفال کی آیت کریمہ کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں جو تحفہ دیا گیا، اور جو حضور کی سائی کی ابتدا سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا زید بن حارثہ، دیگر اور جلیل القدر اجلا اور اوسق اور مسلم صحابہ سے جو شروع ہوئی ہے، اور اس کی تکمیل مکہ مکرمہ کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واردہ و انہ پر کی جا رہی ہے، تو قرآن میں یہاں پر اعلان کر دیا گیا کہ محبوب اب کسی گھبراہٹ اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جو قوت و نصرت ہم نے آپ کے اندر رکھی وہ آپ نے صدیق اکبر مولا علی سے شروع کر دی، اب اس کا تکمیلہ مکہ کے اندر جو ہے وہ عمر کی صورت میں ہو رہا ہے، لہذا اب آپ کے تمام صحابہ اور آپ کی پوری جماعت کی تکمیل ہو چکی ہے، اب آپ ڈنکے کی چوٹ پر کعبے میں نماز ادا کیجئے، اب آپ کے دین کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت کریمہ جس میں حضور کو تحریض دلائی جا رہی ہے، سرکار کو تسکین دلائی جا رہی ہے، اور ڈھارس باندھی جا رہی ہے، تو یہ تمام تکمیل جو کی جا رہی ہے اور جس کے سہرے پر اس نوید کو اتارا جا رہا ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا زیور اسلام سے اور دامن مصطفیٰ سے اور پیغام مصطفیٰ اور پیغام اسلام سے آراستہ ہونا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور نے بدھ کے دن یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ اسلام کو نصرت و عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ دعا حضور نے بدھ کے دن فرمائی اور جمعرات کے دن آپ مشرب اسلام ہو۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الانفال سے ذکر کی ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رب کریم کی جانب سے آپ کو تحفہ ملا ہے، اس کا اعلان قرآن مجید نے یہاں پر کیا ہے۔ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں کلمات سپاس اور سپاس نامہ عرض کرنا چاہتا ہوں چند صحابہ کرام کا اور چند اجلا شخصیات کا، کہ حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا تھا۔ اور یقیناً آیت خلافت ہو، یہ دین کی نصرت اور ترقی کا جو وعدہ ہو، یقیناً اس کا کمال جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کو ہر طریقے سے نصرت، ہر طریقے سے روب اور ہر طریقے سے جو ترقی ملی ہے، اس میں سب سے بڑا باب جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ہی کھلتا ہے، کہ جہاں پر بڑی بڑی سلطنتیں ٹوٹ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جھک جاتی ہیں، کسرا جھک جاتا ہے، قیصر جھک جاتا ہے، رومن امپائرز مکمل طور پر ٹوٹ کر اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں، عرب کا وہ خطہ جس کی کوشش حضور نے 9 ہجری سے شروع کی تھی، اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 10 سال، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 2 سال، اور تقریباً 7-8 ہجری سے یہ کیفیت شروع ہوئی ہے، تو 15 سال کی عمر کے اندر، یعنی 15 سال کا یہ جو عرصہ ہوا ہے،
اور اسلام کو پھیلنے کی عمر جو یہ 15 سال بنی ہے، تو 15 سال کے عرصے میں اسلام نے وہ ترقی کی ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، اس کی حرارت اور اس کے فیض سے آج بھی مسلمان کا بچہ بچہ مستفیض ہے. 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ حکومت ہو گئی، عرب کے علاقوں سے نکل کر، حجاز کے علاقوں سے نکل کر بڑے بڑے علاقے مسلمانوں کی زیر نگو ہو گئے، قبائل ہو گئے یا گرد و نواح کے معاملات ہو گئے یا کسرا کی بڑی حکومت ہو گئی، پورا ایران کا علاقہ، پورا خراسان کا علاقہ، پورا مصر کا علاقہ، افریقہ کا علاقہ، یہ تمام علاقے جو تھے وہ عرب کی سرحدوں میں اور اسلام کی سرحدوں میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور اسلام کو ترقی اور نصرت ملی، تعداد مسلمانوں کی بڑھنا شروع ہو گئی، اور ہر طریقے سے جو ریاست کو منظم کیا جاتا ہے اور ریاست کو تیار کیا جاتا ہے، جن ظاہری اسبابی وسائل کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العالمین نے وہ فکر اور ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اپنی تنہا فکر کے ذریعے ان تمام ریاست کے ڈھانچے کو تیار کر دیا، اور ایک ریاست کو چلانے کے لیے اور اس کے تحفظ کو لینے کے لیے اور اس کو ترقی دینے کے لیے جس قدر شعبے ہونے چاہیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر اس کو نافذ کر کے دکھایا. یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے وہ جمہوریت والی تھی، یہ بادشاہیت والی تھی. اس کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ یقیناً بادشاہی حکومت تو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مطلق العنان ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، وہ سفید کرے یا سیاہ کرے اس کے سامنے رعایا اپنے سر کو جھکاتی ہے، اور وہ اپنے تئیں جس چیز کو چاہے کرتا رہے، کسی کے جناب میں، کسی کے حضور میں اور کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہوتا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ایسی نہیں تھی. اور جمہوری حکومت یہ ہوتی ہے کہ رعایا کا مکمل دخل حکومت کے اندر ہوتا ہے، اور ریاست کا امیر محض ایک تنفیذ احکام کرنے والا ہوتا ہے، اور ریاست کا ہر شخص جو اس پر گزر رہی ہے وہ برملہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اور باقاعدہ جو اس رئیس اور ریاست کے امیر کی جو مشاورت کی کمیٹی ہے اس کے ساتھ ایک عام لوگوں کا حلقہ لگتا ہے اور کھلی عدالت لگتی ہے، جس میں ہر شخص، ہر علاقے والا، ہر زبان والا، ہر فرقہ و مسلک والا، ہر مذہب والا کھڑے ہو کر ریاست کے امیر کے سامنے اپنی جستجو اور التجا کو پیش کرتا ہے، اور پھر وہ مسئلہ اگر واقعی میں ضروری ہوتا ہے اس ریاست کو باقی رکھنے کے لیے، اس ریاست کو خوشگوار بنانے کے لیے، اس ریاست کی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، تو پھر باقاعدہ اور باضابطہ ریاست کا امیر ان عام کچہری اور کھلی عدالت کی رائے کو لے کر مشاورت کے اندر دیتا ہے، اور پھر مشاورت ایک قانون کو ترتیب دیتی ہے، اور قانون ترتیب دینے کے ساتھ حاکم اور سربراہ جو ہے اس کے وجود کے ذریعے اس کا نفاذ ہوتا ہے. تو یقیناً یہ جمہوریت کی ایک مختصر سی تعریف میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور ایک بادشاہیت اور ملوکیت کی ایک تعریف کی ہے. ملوکیت میں نے عرض کیا کہ ایک بندے کا قانون چلتا ہے، اور جمہوریت کے اندر ہر فرد جو خارج کے اندر ہے وہ ریاست کے معاملات میں انوالو ہو جاتا ہے. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت بڑا حصہ جمہوریت کا ہے، بہت بڑا حصہ جمہوریت کا ہے، اور اس میں جمہوریت کے ساتھ ساتھ کہ فرد ریاست کا ایک فرد شاید وہ اپنے معاملات کی ترجمانی سے غافل ہو، شاید وہ اپنے حق سے غافل ہو، شاید ریاست کا کوئی ایک فرد اپنے حق سے غافل ہو، اور اس نے اپنے ریاست کے امیر سے کیا لینا ہے اور ریاست کے امیر کی گردن پر اس کا کیا حق ہے، شاید وہ غافل ہو. لیکن سیدنا فاروق اعظم نے جمہوریت کو اتنا پروان چڑھایا اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ریاست کا ایک فرد اپنے حق، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات اور شان و عظمت سے غافل تو تھا یا غافل رہا ہو، لیکن سیدنا فاروق اعظم خود اس کے دہلیز تک پہنچ کر اس کی خواہش کو پورا کر کے دکھایا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ریاست کی انفرادیت تھی. اور اس میں ایک بات میں عرض کروں کہ یقیناً سیدنا فاروق اعظم مراد رسول ہے، اور رسول اللہ خود آپ کے طالب ہیں اور مطلوب مصطفیٰ ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو رب کریم سے قبول مانگا ہے، اور آپ کی تربیت حضور نے اپنے قریب رکھ کر سکھانا اور ایک استاد کے طور پر ڈانٹ ڈپٹ پلا کر عادات کو درست کرانا، یعنی حضور اپنے مزار مقدس میں جو تشریف لے گئے اس عرصے تک آپ نے سیدنا فاروق اعظم کی وہ تربیت کر دی تھی، اور آپ کے باطن کو اس طرح نکھار دیا تھا کہ حضور نے فرما دیا کہ دیکھیں ریاست اور خلافت کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلی تو وہ امانت ہوتی ہے، اور اس کے اندر زہد کا ہونا اور لوگوں کے ساتھ بے غرضی ہونا اور اپنے منصب کا امین ہونا اور لوگوں کے حقوق کے حق کو یاد رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے اندر اس کی سمجھ، اس کے تفقہ، اس کی دانائی. ایک شخص اگر بہت نیک اور پارسا ہو تو اس کو کسی آستانے کا پیر تو بنا سکتے ہیں، قائد نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ پارسائی کے ساتھ اس کے اندر سمجھ ہونا بھی ضروری ہے، پارسائی کے ساتھ اچھے اور برے کی تمیز ہونا بھی ضروری ہے، پارسائی کے ساتھ آنے والے مصائب اور آنے والے چیلنجز کے سامنے مرعوب نہ ہونا بلکہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جانا، اور جو آئین اور جو منشور اور جو قانون مشاورت کے ساتھ دل جمی کے ساتھ انہوں نے تیار کر دیا ہے اس کی تنفیذ کے لیے ہر قربانی کر دینا. یہ نہیں کہ قانون بنا لیا سر جوڑ کر، اب اس کو نافذ کرنے چلے ہیں تو سامنے کھلبلی آ گئی تو کھلبلی سے گھبراہٹ ہو کر پھر آئین کو چینج کر دیا. یہ بے وقوفانہ حرکتیں جو ملت کرتی ہے وہ تباہی کی طرف چلے جاتی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جس کو اگر ہم دیکھیں، ایک طویل موضوع ہے جو کئی مہینوں پر بیان کیا جائے تو میں کہتا ہوں اس کی چاشنی کم نہیں ہو سکتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسلح سے لے کر امیر المومنین کے منصب تک اور امیر المومنین کے منصب سے لے کر ایک تاجر تک، تاجر سے لے کر ایک جیش کے امیر اور سپر سالار تک، اور فتوحات کے اندر مال غنیمت لینے والے ایک جرنیل اور ایک سپاہی تک، اور وہاں سے لے کر جو بچہ اپنی ماں کے رحم میں آ گیا ہے وہاں تک کا مکمل ضابطہ آپ نے اپنی حکومت میں پیش فرمایا ہے، ہر ایک کے حقوق کے ساتھ. یعنی اس کو اگر تفصیل لیں تو کئی مہینہ یہ چلے حضرات گرامی. اور آج بھی برطانیہ کی ملکہ نے کئی سال پہلے اپنے صدارتی خطبے میں اس بات کو لکھا تھا کہ یقیناً ہم نے دیکھا کہ انسانیت کی فکر اور انسانیت کی ترقی اور انسانیت کے فروغ کی سمجھ اور اپنے اور بیگانے میں تمیز اور رعایا کی ترتیب، ان کو رکھنا، ان کو آباد کرنا، اور ایک ریاست کی ترقی معیشت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، خطے اور زمینی عرضی اعتبار سے، اس نے خود کہا غیر ہے، اور اس کو اس دور میں سمجھدار اور دانا کہا جاتا ہے، کہ ہم نے یہ تمام چیزیں تفہیمی طور پر اول جس شخصیت میں دیکھی وہ فاروق اعظم ہے. اور یقیناً دبے الفاظ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے تمام حقوق، ریاست میں سب کچھ آ جاتا ہے نا، صرف زمین نہیں آتی، اس کی ترقی بھی آتی ہے، اس کی معیشت بھی آتی ہے، اس کا فرد بھی آتا ہے. فرد میں وہ جو اپنی باپ کی پشتوں میں اس کے حق بھی آ جاتے ہیں، جو ماں کے رحموں میں اتر چکا ہے اس کے حق بھی آ جاتے ہیں. تو وہ دبے زبان سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ یقیناً عمر لا جو ہے وہ انسانیت کے تمام شعبوں پر مکمل ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کے لیے، تو پوری محفل ہونی چاہیے تاکہ علماء نے جو اپنا جگر پگھلا کر جو ایک ایک چیزیں سیدنا عمر کی خلافت اور حکومت سے متعلق جمع کی ہے تو وہ ایک ایک ترتیب کے ساتھ بیان کی جائے اور قوموں کو پتہ چلے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. تو اسلام کی عزت اور شان یقیناً حضور نے حق فرمایا، اور حضور کا ہر قول حق ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت یعنی قیامت تک عزت عطا فرما وجود عمر بن خطاب کے ذریعے. اور یقیناً حضرت عمر نے بتایا کہ مسلمان کتنا دانا ہوتا ہے، مسلمان کتنا سمجھدار ہوتا ہے، مسلمان کتنا رقیق القلب ہوتا ہے، مسلمان کتنا شفیق ہوتا ہے، مسلمان کتنا مہربان ہوتا ہے، مسلمان کتنا رہنما ہوتا ہے، مسلمان کتنا خدا ترس ہوتا ہے، مسلمان کتنا خدا ترس اور مخلوق کا دوست اور یار ہوتا ہے. یہ تمام فلسفے جو انسانیت کے بنائے جاتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے بنائے نہیں، بنانے کے ساتھ اس کو اس دھرتی پر نافذ کر کے بھی دکھایا ہے، نافذ کر کے بھی دکھایا کہ ہواؤں پر آپ کی حکومت ہے، زمین پر آپ کی حکومت ہے، چرین پرین پر آپ کی حکومت ہے. انسان تو انسان، انسان اگر گھر میں سو رہا ہے تو اس کا دل کیا سوچ رہا ہے، فاروق اعظم کو اس کا بھی ادراک ہے. اگر آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مدائن کے کنارے کے اندر اگر کسی لشکر کے سپہ سالار اور جرنیل اپنے سپاہی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ سپاہی دل کے اندر اپنے دل میں کڑتے ہوئے اپنے جرنیل کی شکایت زبان سے نہیں کر سکتا، دل میں کر رہا ہے، تو اس کی دل کی آہٹ بھی مدینے میں عمر کو پہنچ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ النا کا مرتبہ اور مقام ہے. اس لیے علماء نے آپ کی شخصیت کو مختلف شعبوں میں بانٹا، حضرت عمر بحیثیت فقیہ، حضرت عمر بحیثیت ریاست کے امیر امیر المومنین، حضرت عمر بحیثیت مبلغ، حضرت عمر بحیثیت خطیب، حضرت عمر بحیثیت سیاستدان، حضرت عمر بحیثیت مکمل نظام کے منظم کرنے والے منتظم، حضرت عمر بحیثیت استاذ، حضرت عمر بحیثیت ایک باپ، حضرت عمر بحیثیت ایک مربی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورداہن بحیثیت ایک صوفی اور مرشد، یہ تمام شعبوں پر باقاعدہ. اور آپ کی میں کہتا ہوں تمام صحابہ کو ہمارا سلام، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ایسی سیرت ہے کہ ایک شخصیت کی فضیلت کے شعبے اگر بنائے جائے تو کسی کے شعبے میں ایک دو باتیں ملتی ہوں گی، یا اگر کسی کی زندگی کے شعبے حضور کی امت میں اگر مکمل بھی ہو تو اس کی زندگی کے کسی شعبے کی ترجمانی کے بعد واقعہ ہوگا. لیکن سیدنا فاروق اعظم کے زندگی کے ہر شعبے جو کمالات پر ہے اس پر ایک ایک واقعات نہیں، دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں. بحیثیت باب ہونے کا مطالعہ کیجیے. ابھی ہاشمی صاحب قبلہ نے جو پڑھا ہے اس میں اس واقعے کا ذکر کیا اور میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل بھی ذکر کی. بحیثیت امیر ہونے کے، بحیثیت خادم ہونے کے، بحیثیت شاگرد ہونے کے، بحیثیت استاذ ہونے کے درجنوں واقعات ایک ایک شعبے میں ملتے ہیں جو ہمارے لیے اصلاح کا باعث بنتے. بحیثیت روحانی مرشد ہونے کے، بحیثیت جرنیل ہونے کے، بحیثیت ایک مولوی ہونے کے، بحیثیت کے قرآن کے مفسر ہونے کے، بحیثیت حضور کے مزاج اور قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے، جتنے شعبے آپ کمال کے بنا لیجیے ایک شخصیت کی، حضرت عمر ایک ایک نہیں بلکہ دفتر کے دفتر اپنی یاد کے اپنی تعلیم کے اس میں چھوڑ گئے ہیں. اور یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، اس پر جلدوں کی جلدیں علماء نے لکھی ہیں، جلدوں کی جلدیں لکھی ہیں احادیث میں اور سیرت میں بکھرے ہوئے مضامین کو علماء نے ان موضوعات کو قائم کر کے اس کے ضمن میں اس کے ابواب قائم کیے اور ان دلائل کو جمع کیا. میں صرف اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم کی حکومت کی ترقی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں فتوحات کی کثرت کیوں اتنی زیادہ ہوئی، 10,00,000 مربع میل تک. اور اصل کام تو کیا سیدنا فاروق اعظم نے، یعنی اس کی ابتدا سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ہوئی اور اس کی تکمیل فاروق اعظم کے دور میں. بعد میں جو حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے کیا، انہوں نے تو اسی میدان کو آباد کیا ہے جس کو سجایا تھا فاروق اعظم نے. اور مولا علی نے جو کیا، آپ نے اسی میدان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی جو میدان لگایا تھا فاروق اعظم نے. حضرت امام حسن مشتبہ اور امام حسین نے رضی اللہ عنہما نے اپنی جانیں دے دی اس چمن کو بچانے کے لیے جس کی آبیاری کے پہلے مالی فاروق اعظم تھے. تو یہ جو آگے سلسلے چلے ہیں یہ تو اس چمن کو اور اس میدان کو بچانے اور آباد کرنے کے لیے چلے ہیں جس کی بنیاد اور جس کی ساخت اور مکمل طور پر جسے آباد کرتے ہوئے لہلہاتے ہوئے اور باقاعدہ وہ پھل دے کر لوگوں کو استفادہ کر رہا ہے. فاروق اعظم صرف نظام دے کر نہیں گئے بلکہ نظام کے ساتھ وہ چمن لگایا، چمن کو صرف بیج لگا کر نہیں گئے، اس کو پروان چڑھایا، پروان چڑھا کر ہی نہیں چلے گئے بلکہ وہ پھل دینے والا ہو گیا اور پھل کھا کھا کے لوگ توانا ہو گئے. اس وقت فاروق اعظم اپنی لہد مبارک میں گئے، پورا نظام دستور منشور قیام اس کا نفاذ، اس کو ارتقاء تک پہنچانا اس کا، اور یہ بتانا کہ دیکھو جو میرے فیصلے تھے غلط نہیں تھے، میں نے یہی کہا تھا نا کہ کرو تم نے کیا، دیکھو آج جو یہ مل رہا ہے اس کا نتیجہ ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ مہاجرین میں سے ہے، جس وقت مدائن پر حملے کی بات ہوئی اس وقت کی سپر پاور تھی، حملے کی بات ہوئی فرمایا چلو گھوڑے تیار کرو مشاورت. طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن وقاص ہے، فرمایا کس بات کی مشاورت فاروق امیر المومنین، کس بات کی مشاورت؟ فرمایا کہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. فرمایا آپ کو ہم جانتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ صدیاں اس کا اجر کھائیں گی. اور حضرت طلحہ نے کہا کہ بس آپ یہ بولیں گھوڑوں پر بیٹھ کر روانہ کب ہونا ہے. یہ مہاجرین صحابہ کا اعتماد جو تھا سیدنا فاروق اعظم پر، یعنی آپ کی تدبیریں، آپ کے بنائے ہوئے قوانین، مانا کہ مجلس سے مشاورت ہوتی تھی لیکن علماء نے لکھا کہ حضرت عمر کی جو رائے ہو جاتی تھی اس کی حضرت علی نے کبھی مخالفت نہیں کی، اور جو آپ نے قانونی رائے کو قائم کر دیا حضرت علی نے اس پر مہر ثبت اور مہر تصدیق لگائی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے، اور خود مولا علی کہتے تھے کہ یہ عمر وہ ہے جس کی زبان پہ خدا، جس کی زبان پر حق جاری ہے، یعنی خدا کا کلام جاری ہے، خدا کے کلام کے مظہر یہ ہے، اسی طرح یہ عمر وہ ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں تو حق کہتے ہیں، اور اس کو تم متمسک ہو کر اگر متعلق ہو کر اگر پکڑ لو تو تھوڑی دیر کے لیے تمہیں ابار لگے گا، لیکن نسلیں تمہاری پر امن ہو جائیں گی اور اس کے اجر کو پائیں گی۔ جو حضور نے فرمایا کہ عمر کی زبان سے حق جاری ہوا، حق کیا تھا؟ وہ رب کا کلام تھا جو بواسطہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر جاری ہوا۔ اور میں آگے آپ کی خدمت میں یہ عام یعنی یقیناً نیچے علماء نے جو لکھا لکھا، لیکن صحابہ جو خود مدبر تھے، مولا علی کی اولاد، خود مولا علی اور بڑے بڑے جرنیل صحابہ جنہوں نے فاروق اعظم کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا اور پھر جو جملے فاروق اعظم کی شان میں کہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں عرض کروں، ایک سوال اس حوالے سے بھی اٹھتا ہے کہ آپ کی حکومت جمہوریت والی تھی یا محض بادشاہی سیٹ اپ کے طور پر تھا، ایک تو یہ ہے۔ اور آپ کے نظام خلافت کو سمجھنے کا دوسرا سوال اس میں یہ ہوتا ہے، میں بہت اس کو مختصر کر رہا ہوں وقت کم ہونے کی بنا پر، کہ آپ کی فتوحات کی ترقی کا راز کیا تھا؟ تو میں دونوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اکثر الاکثر جمہوریت پر تھی، اور آپ کا وہی خطبہ جو میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ جب آپ نے اس چیز کو ذکر فرمایا جب پہلا خطبہ آپ نے دیا تو اس میں آپ نے اسی بات کو ذکر فرمایا تھا کہ میں جب لوگ گھبرائے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے کہ آپ نے عمر کو خلیفہ بنایا، تو فرمایا کہ میں نے عمر کو وہ وصیت کی ہے، وہی وصیت کی ہے جو رسول اللہ نے مجھے کی تھی۔ جب مشاورت سے سیدنا فاروق اعظم کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور اس دور کا اگر تقاضا بھی کیا جائے تو سیدنا فاروق اعظم جیسی مدبر کوئی شخصیت ہی نہیں، اور اس کا منہ بولتا ثبوت آپ کی خلافت کے تقریباً وہ 10 سال ہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں اور ڈنگے مارنے والے بہت ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ 10 سالہ وہ حکومت کے اندر جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی ہے، اور ریاست کے ہر شعبے کو اس کو ایجاد کرنا اور پھر اس کو مکمل ارتقاء تک پہنچانا، یہ کسی خلیفے کے دور میں نہیں ہوا، اس لیے فاروق اعظم کے دور میں، اس کی داغ بیل فاروق اعظم کے دور میں رکھی گئی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ بنو امیہ تباہ کیوں ہو گئے، بنو عباس تباہ کیوں ہو گئے، فرمایا اس لیے کہ جو ساخت حکومت کی سیدنا فاروق اعظم نے اپنی فکر سے جو اس کا ڈھانچہ اور اس کا مکمل زاویہ تیار کیا تھا، تو یہ حکومتیں 22 لاکھ مربع میل پر تھی، لیکن کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ آگے کھڑا ہو جائے۔ کہا کہ جو حضرت فاروق اعظم نے جو نظام رکھا تھا، بعد کے آنے والے جس طرح کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن، اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ کے دور میں بھی چند چیزوں کے اندر تبدیلیاں کی گئیں اس کے بعد، لیکن وہ آپ خود جو ہے سیدنا امیر معاویہ کا وجود خود ایک ذہانت والا تھا، جن کی ذہانت کا اعتبار سیدنا فاروق اعظم خود کرتے تھے، اس لیے آپ نے پورا آپ کو ملک شام کا گورنر بنایا، اور 20 سال تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر رہے، اور آپ کی رائے اور آپ کی فکر اتنی پختہ ہوا کرتی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم آپ کی رائے سے بڑے خوش ہوتے تھے، اور آپ کو خاص طور پر یہ لقب دیا تھا کہ آپ حجاز کے کسرا ہیں، یعنی اتنی ذہین شخصیت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ دور دیکھتے ہیں، بنو امیہ کا حکومت کا پورا سیٹ اپ، بنو عباس کا پورا سیٹ اپ، فوج سے متعلق جو نظام فاروق اعظم نے دیا تھا انہوں نے اس کو چینج کیا، فوج برباد ہو گئی۔ سفارتی معاملات کے حوالے سے جو قوانین فاروق اعظم نے رکھے تھے انہوں نے اس کو چینج کیا، وہ برباد ہو گیا۔ اپنی طاقت و نصرت کو مجتمع اور اس کو تحفظ دینے کا جو طریقہ فاروق اعظم نے دیا تھا، اس نے اس کو چینج کیا، وہ سارا شرازہ بکھر گیا۔ یعنی جو سارا شرازہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنی مشاورت کی کمیٹی کے ساتھ اور خاص طور پر تنہا آپ کی فکر کے ساتھ جو آپ نے اس کو مربوط اور منضبط اور کر کے رکھا تھا، جوڑ کے رکھا تھا، آنے والوں نے ایک ایک گرہ کھولتے گئے، تو جو گرہ کھولتی گئی وہاں سے وہ اثاثہ بہتا چلا گیا، یہاں تک کہ بنو عباس نے اس کی ساری گرہیں کھول دی جو فاروق اعظم نے ریاست کو جمع کر جو بنا کر رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے اسلامی سرحدیں اور اسلامی حکومت زوال کی طرف گئی۔ ورنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دور میں اسلامی ریاست کو قائم کیا وہ سب سے کٹھن دور تھا، کیونکہ جنگ کے لیے تو رومیوں نے سرکار کے سامنے سر اٹھا لیا تھا تبوک کے اندر، اور مکمل طور پر انہیں یہ احساس ہو گیا تھا، احساس نہیں بلکہ اس دور کی پوری ایک مستقل آدھی دنیا کسرا کے پاس ہے اور پوری آدھی دنیا قیصر کے پاس ہے۔ کسرا نے بھی حضور کو خط لکھ دیا، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کسرا نے خود خط بھیجا حضور کو معاذ اللہ، اور اس خط میں یہ لکھا جو اس حجاز کا امیر تھا اس کو خط لکھا گیا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے ہمارے پاس لایا جائے. یعنی انہیں مکمل طور پر اس بات کا احساس نہیں بلکہ وہ سمجھ گئے, سمجھے نہیں بلکہ تیاری میں آ گئے تھے کہ اگر اسلام کو روکا نہیں گیا اور محمدی دین کو روکا نہیں گیا تو یہ ایک ایسا سیل رواں اور ایسا زبردست قسم کا انقلاب اور سیلاب ہے کہ یہ ہر حکومت کو بہا کر لے جائے گا. اس لیے کسرا نے حضور, میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی, آپ کو پیچھے لے جا کر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم کی دور کی نزاکت آپ کو پتا چلے گی, حساسیت پتا چلے گی, اس کی اہمیت پتا چلے گی کہ حضور کے دور میں ہی کسرا نے خط بھیج دیا تھا اور معاذ اللہ اس میں یہ لکھ دیا تھا کہ حضور کو گرفتار کریں اور گرفتار کر کے ہمارے پاس لے کر آئیں. جیسے وہ سفیر حضور کے پاس آیا تو حضور نے خط ملاحظہ فرمایا تو سرکار مسکرائے اور صحابہ سے کہا کہ چلو یہ ہمارا مہمان ہے اور سفیر ہے, اس کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کو کہو رات کو آرام کریں, صبح پھر انشاءاللہ اس سے بات ہوگی. سرکار نے مغرب کے بعد یہ حکم جاری فرمایا, اس کو لے گئے صحابہ اکرام, کھانا وغیرہ کھلایا اور اس کو ٹھہرایا جو سفارت کا مکمل نظام ہے. گردنیں نہیں کاٹی اس کی کہ چلو آ گیا ہاتھ میں ابھی اس کو یہاں سے اس کی گردن چھری سے کاٹو, ایسا نہیں کیا. جب ریاست قائم تھی تو ہر ایک کے حقوق کو ملحوظ رکھا گیا. اب چاہے وہ مجوسی تھا یا ہندو تھا یا جو بھی تھا, کہ لا اکراہ فی الدین کے اس قانون کو نافذ کیا سیدنا عمر نے خود بھی, کہ ڈنڈے کی زور پر اور تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں کیا. اور اس بات کو ہم بارہا برملا علماء آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ ڈنڈے کی زور پر اور تلوار کے دور پر تو اسلام کیسے پھیلے گا, کیونکہ اسلام تو دل سے قبول کرنے کا نام ہے اور دل کو تلوار نہیں جھکاتی, دل کو اگلے کے اوتار اور سیرت سے متاثر ہونے سے دل جھکتے ہیں. تو اسلام تلوار سے پھیلا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ تلوار سے گردن کٹتی ہے یا گردن جھکتی ہے, دل نہیں جھکتا. اور اسلام اگر ظاہر پر رہے باطن میں نہ اترے تو ایک وہ ہے جو کھلا کافر ہے, جو ظاہر میں بھی نہیں مانتا اسلام کو اور باطن میں بھی نہیں مانتا, وہ اسلام کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے, بلکہ اسلام کا وہ بڑا دشمن ہے کہ جو ظاہر پر تو اسلام کو لائے اور دل میں اسلام کو نہ لائے. اس لیے کہ کافر اسلام کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا منافق دشمن ہے. تو لہذا اگر تلوار سے اسلام آئے تو یہ تو اور بڑا نقصان ہے کہ ظاہر وہ مولوی والا ہو جائے گا, ظاہر وہ اسلام والا ہو جائے گا, لیکن دل سے تو وہ کافر رہے گا. تو تلوار سے اسلام پھیلے تو یہ لاجک اور منطق کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اسلام کی ترقی سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ہوئی, یہ سیدنا عثمان غنی کے دور میں ہوئی ہے, یہ تلوار کے زور پر نہیں, یہ نظام سے ہوئی. اس لیے کہ فاروق اعظم کے دور میں ہر شخص اس جابر اور ظالم نظام سے پریشان تھا. سیدنا فاروق اعظم نے جمہوریت کا جب نظام دیا تو لوگ کھل کر سامنے آئے, انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں بھی آپ آئیے, ہمارے علاقے میں بھی آپ آئیے. کہ جب آپ ایسا نظام مہیا کر رہے ہیں کہ جس میں ہر مذہب کو اپنی مذہبی آزادی ہے, ہر شخص کے ہر شے اور اس کے ہر حق کا خیال رکھا جا رہا ہے اور اس کے ہر مذہب اور اس کے تمام ثقافت کا خیال رکھا جا رہا ہے, کا ایسا نظام تو ہم نے عرب میں نہیں دیکھا. ہماری جماعت کے لوگ بھی اگر ہم پر نافذ رہے تو وہ وڈیرے بن کر جابر بن کر رہے, لیکن یہ عرب کے مسلمانوں کی ادائیں دیکھیں, ان کی ریاست کو دیکھیے کہ یہ تو صرف خیر کا پیغام کرنے والے ہیں. تو انہوں نے خود اپنے حکمرانوں کے خلاف, رومیوں نے بھی اور کسرا کے ماننے والوں نے بھی, حضرت فاروق اعظم کو دعوت دی کہ آپ یہاں پر آئیں, اس نظام سے ہم تنگ ہیں, ہمیں وہ نظام دیجئے جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو آپ دیکھیے, تو کسرا نے حضور کو پہلے خط لکھ دیا تھا اور وہ سمجھا نہیں تھا, بلکہ سمجھنے کے ساتھ پوری اس نے تیاری کر لی تھی. یہ تیاری نہیں تھی کہ سرکار کی گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے معاذ اللہ, کہ گرفتار کر کے حضور کو لایا جائے. جب وہ سفیر حضور کے پاس آیا, رات اس کو ٹھہرایا گیا, یہاں رات کو ٹھہرایا گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا خط ایک جاری کر دیا تھا, اس نے اس خط کو پھاڑ دیا تھا. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی کہ جس طرح تو نے میرے خط کو چاک کیا ہے نا, اس طرح خدا تیری حکومت کو چاک کرے گا. اور جس رات وہ کسرا کا سفیر صحابی کے گھر آرام کر رہا تھا, صبح فجر کے بعد جب وہ حضور کے پاس آیا تو سرکار نے فرمایا اب کوئی گرفتاری مرفتاری نہیں ہے. اس نے پوچھا کیوں, فرمایا کہ ان ربی قد قتل ربک, اس لیے کہ میرے رب نے تیرے رب کو قتل کر دیا, میرے رب نے تیرے رب کو قتل کر دیا. یعنی اسی رات کسرا کے بھتیجے نے رات کے وقت اس کے جسم پر چڑھ کر, کسرا ایرانی بادشاہوں میں اس کے مختلف نام ہے لیکن جو اس وقت کا کسرا تھا, اس کے سینے پر اسی کے بھانجے یا بھتیجے نے چڑھ کر رات ہی کو اس کو ہلاک کر دیا تھا. اور وہ حضور کو پیغام یہاں بھیج رہا تھا اور خراسان میں اس کا قتل ہو رہا تھا، اور سرکار نے صبح کے وقت اس کے سفیر کو کہا کہ مجھے چھوڑیے، اپنی خیر منائیے، جس نے خط لکھا تھا اسے میرے رب نے قتل کر دیا ہے، میرے رب نے اسے قتل کر، ان ربی قتل ربک، میرا جو رب تھا اس نے تیرے رب کو قتل کر دیا ہے، یعنی جو میں جس مالک کا ماننے والا ہوں، اس مالک کے حقیقی نے، تو جس مالک کا ماننے والا ہے اس عارضی مالک کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ صرف یاد دلانے کے لیے کہ اس دور سے یہ ساری تیاریاں شروع ہو گئی تھی، یہ تو کسرا کی بات تھی، ٹھیک ہے، پوری پوزیشن تیار ہے اور وہ مکمل تیار ہیں، آدھی زمین لیے بیٹھے ہیں دنیا کی اور آدھی زمین اس طرف ہے۔ رومیوں نے کیا کیا، وہاں حضور کو خبر آئی چوڑے کے تاجر کے حضور کے پاس پہنچے اور انہوں حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ 2.5 لاکھ سے زیادہ کا لشکر رومیوں نے تیار کر لیا ہے اور وہ عنقریب مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضور نے مکمل طور پر اپنی جنگی اور حربی فکر کے اعتبار سے مشاورت طلب کی، اور مشاورت طلب کرنے کے بعد وہ جیش اسرا بہت تنگی تھی، مسلمانوں کے پاس مال و اسباب بھی نہیں تھے، لیکن سرکار نے فرمایا اب نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت اگر مسلمانوں پر آ جائے، مدینے میں آئے تو پھر حال کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سے 3 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 35,000 کا لشکر تیار کیا، مسلمان جو تھے 35,000 کا لشکر تیار ہوا، اور جیش اسرا صحابہ کے پاؤں میں چپلیں بھی نہیں تھیں، تن پر مکمل لباس بھی نہیں تھے، تلواریں مکمل نہیں تھیں۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا گھر لے آئے تھے، فاروق اعظم اپنا آدھا گھر لے آئے تھے، عبد الرحمن بن عوف اپنے بیوی کے کان کی بالیاں تک لے آئے تھے، اور حضرت آسمہ بنت ابی بکر نے اپنا کچھ گھر میں تھا نہیں کہ کیا دیں، تو آپ نے اپنے گوہ تہبند کو گانٹ لگائی اور یوں کیا کہ جو کمر بند تھا وہ نکال کر دے دیا، فرمایا کہ میں یہ دے سکتی ہوں کہ صرف یہ کسی مجاہد کے سامان کو باندھنے کے لیے کام آ جائے، اس کے خرد و نوش کے سامان یا کسی اور چیز کے لیے کام آ جائے، یہ جذبہ تھا جیش اسرا کے اندر۔ تو جب سرکار روانہ ہوئے تبوک پہنچے اور 22 دن حضور نے تبوک میں رومیوں کا انتظار کیا، رومی نہیں آئے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر خطرے سے مدینے کو بچانے کے لیے اور خطرے سے ریاست مدینہ کو بچانے کے لیے اس وقت 22 دن صرف حضور بیٹھے نہیں رہے، بلکہ گرد و نواح کے جو قبیلے تھے ان پر اسلام کی دعوتیں پیش کی، اور گرد و نواح کے قبیلے یہ دیکھنے لگے کہ پہلے انہوں نے مکہ کو گرایا، یعنی مکہ کی حکومت جو تھی قریشیوں کو، ان کو گرایا، اب اس پر مکمل طور پر ان کا تسلط ہے اور امن و امان وہاں پر ہو گیا ہے۔ یعنی لوگ تو آتے تھے رون دیتے تھے، لیکن فتح مکہ کے وقت یہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو اپنے گھروں میں چلا گیا وہ امن میں، معاف کر دیا اس کو۔ یہ تو جنگ کے لیے آئے تھے، لیکن یہ تو عجیب و غریب جنگ تھی اور عجیب و غریب مارکہ تھا جس میں تلواریں نہیں اٹھی گئی بلکہ سرکار کا تو سر جھکا ہوا تھا، اور فرمایا کہ جو ابو طالب کے گھر میں آ گیا، من دخل، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا وہ امن میں ہے، جو اس کے دوستوں کے گھر میں آ گیا وہ امن میں ہے، جس نے کھڑکیاں بند کر لی وہ امن میں ہے، جس نے تلوار نہ اٹھائی وہ امن میں ہے۔ اس طریقے سے مکے کے اندر گویا کہ اسلام کی بات پھیلی اور لوگ حیران ہوئے، اور وہ تو ڈر رہے تھے کہ 10,000 کا لشکر لے کر مصطفیٰ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن جب سرکار تشریف لائے تو آنے کا انداز ہی نرالا تھا، زبان پر سورہ فتح کی آیتیں تھی، سر پر کالا عمامہ تھا اور سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ اس طریقے سے جب داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر تو حال یہ ہے کہ لوگ تو ڈر رہے تھے، لیکن بتا دیا گیا کہ آج مقابلے کے لیے نہیں آئے ہیں، آج ملحمہ نہیں ہے بلکہ مرحمہ ہے، آج جنگ و جدال نہیں ہے، آج عفو و معافی کا عام اعلان ہے۔ تو لوگوں نے یہ اخلاق دے کر، یہ نظام دے کر اسلام قبول کیا اور کہا کہ جناب یہ نظام، اور یقیناً یہاں تک کہ کنجیاں جس کی تھی، جس نے حضور کو کنجی دینے سے روکا تھا، عثمان بن طلحہ جنہوں نے کنجی دینے سے روکا تھا، ان کو حضور نے بلایا، وہ گھبرا رہے تھے کہ شاید اب میرا حال کیا ہوگا، میں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبے میں داخل ہونے نہیں دیا بلکہ صف میں تو حضور کو ہٹا دیا تھا، آج تو حضور کعبے کے مالک بن کر تشریف لائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ تو عرب کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ ظلم نہیں کرتے ہیں، جبر نہیں کرتے ہیں، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرتے بلکہ اس کی عزتوں کو چار چاند لگاتے ہیں، جس کی عزتیں نیلام ہو چکی ہیں اسے پھر باعزت بنا دیتے ہیں۔ تو یہی ہوا تبوک کے اندر بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کا انتظار کیا، جب وہ نہیں آیا اور اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ دمشق سے آگے نکلے، تو 22 دن میں حضور نے گرد و نواح کے قبیلوں کو دعوت دی، ہر قبیلے نے آگے بڑھ کر حضور کا استقبال کیا اور کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ سارا علاقہ، تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ طاقت ان کے کان پہلے سے کھڑے ہو گئے تھے، یہ نہیں کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم گئے اور وہ سو رہے تھے تو ان کو تھپڑ مارا اور قبضہ کر لیا، ایسا نہیں ہوا، وہ تو حضور کے دور سے مکمل طور پر بیدار ہو چکے تھے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر کا دور مبارک آیا تھا. سیدنا صدیق اکبر کے دور مبارک کے اندر سرکار نے جو لشکر اسامہ بن زید کے ماتحت تیار کر دیا تھا غزوہ موطہ میں ان کے والد زید بن حارثہ کا بدلہ لینے کے لیے، وہ لشکر بھی روانہ ہو گیا. شام کی فتوحات کے بعض علاقوں کی طرف مسیلمہ قذاب کی طرف روانہ ہوا. آپ نے دو سال کے عرصے کے اندر بڑی بڑی مہمیں بنائی، لیکن اب تک کوئی مضبوط نظام نہیں آیا تھا. جنگیں تو ہو رہی تھی، غنیمتیں آ رہی تھی، لیکن ایک مربوط قانون نہیں بنا تھا. لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، سب سے پہلے آپ نے 15 ہجری کے اندر فوج کا نظام قائم کیا اور کہا کہ باقاعدہ اور بدستور اس ترتیب کے اندر، جس طرح ریاست کے اندر دفاعی قوت ہوتی ہے، اس دفاعی، کیونکہ ریاست کے 3 شعبے ہوتے ہیں نا، کہ جو ریاست کا دفاعی شعبہ ہے اس شعبے کے مکمل ترتیب اور ضوابط اور قوانین بنائے. اس کے بعد جو پیچھے ریاست کو چلانے والے شعبہ علمیہ ہے، جو علم اور تفہیم اور سمجھ کو بڑھاتا ہے، اس شعبے کے تمام خد و خال، ان کی ضرورت کے اعتبار سے ان کے تمام شعبہ جات کی مکمل ترتیب آپ نے تیار کی. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو بزرگ ہیں، جو پیچھے بیٹھ کر، یعنی افواج کے پیچھے قوت علمیہ سپورٹ کرتی ہے، اور قوت علمیہ کے پیچھے وہ پرانے بزرگ ہوتے ہیں جو بڑوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہذا سرکار کی صحبت کے مہاجر و انصار وہ اس طرف ہیں، ان کی اولادیں آگے ہیں، اور اس کے آگے جو ہے وہ افواج تیار ہو رہی ہے. تو یہ تینوں شعبوں کے ان تینوں مستقل درجوں کے، اس کی کئی ہزاروں شاخیں ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے اس کو ترتیب دے دیا تھا. 15 ہجری کے اندر آپ نے فوج کی ترتیب فرمائی، اور فوج کی ترتیب کے لیے پہلے یہ بات تھی کہ ہمارے علاقے میں لوگ کتنے رہتے ہیں. یہ سیدنا فاروق اعظم کی فکر دیکھیں، مردم شماری کا سلسلہ سیدنا فاروق اعظم نے سب سے پہلے شروع کیا. فرمایا فوج کا نظام تو ہوگا لیکن پتا کیسے چلے گا کہ ہمارے پاس افراد کتنے اور ہمارے پاس لوگ کتنے اور کس طرح لوگ، جب لوگ ہمارے پاس نہیں تو ہمیں کیا پتا چلے گا کتنے لوگ فوج میں آ رہے ہیں اور کتنے لوگ نہیں آ رہے ہیں. تو یہ زیرک شخصیت ہیں. فوج کے نظام کے ساتھ ساتھ پہلے آپ نے مردم شماری کے لیے علم انصاب کے ماہرین کو بلایا، اور اس میں حضرت اہل بیت کے چند افراد تھے جو علم نصاب کے اندر بڑے ماہر تھے. ان کی پوری ایک کمیٹی تیار کی، اور کمیٹی تیار کرنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ اللہ نے باقاعدہ نظام ترتیب دیا کہ اب افراد کے نام لکھے جائیں، ایک گھر میں کتنے لوگ ہیں، اس میں ان کی عمریں کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ان کی عمریں کیا ہیں، اس وقت مدینے کی آبادی کتنی ہے، اس میں بچے کتنے، عورتیں کتنی ہیں، بوڑھے کتنے، جوان کتنے، مکے کی کیا صورتحال ہے، عراق کی کیا صورتحال ہے، کوفے کی کیا صورتحال ہے. یہاں پر اب یہ سارے کام شروع ہو رہے ہیں، لیکن کام کسی نقطے سے شروع ہوں گے نا، ایسا تو نہیں اٹھا کے کہا کہ یہ بس یہ جو پہلا گھر ہے یہاں سے شروع کرو، نہیں. اس وقت عرب جو ہے وہ قبیلوں میں تقسیم تھا، ایسی مردم شماری کی جاتی تو یہ بھی بیکار تھی. تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ فوج اور نظام اور ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے ہمارے سامنے علم الانصاب، افراد کتنے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور افراد پھر قبیلوں میں ہیں. تو فرمایا پہلے قبیلوں کی ترتیب کرو کہ کس قبیلے کی ترتیب ہوگی. تو اب نام مختلف طریقوں سے سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ نے سب سے پہلے جو بات کی ہے، فرما سنو، سب سے پہلا جو ہوگا وہ رسول اللہ کے خاندان سے شروع ہوگا. یہ سیدنا فاروق اعظم نے خود اپنی رائے قائم کی. مشاورت نے لبیک آمنا صدقنا کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بالکل درست ہے. اور فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا، بنو ہاشم کے بعد کوئی اور قبیلہ آئے گا؟ فرمایا نہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسب میں قریب ہے. یعنی کہ بنو ہاشم آ گیا اس کے بعد دوسرا قبیلہ نہیں، بلکہ حضور کے والدین کا جو شجرہ ہے نا، اس کو سیدنا عمر نے سامنے رکھا. فرمایا پہلے جو حضرت عبداللہ کے جو رشتہ دار ہیں، سیدنا بولیے عبداللہ کے جو رشتہ دار ہیں، ان کی پوری مکمل طور پر خاندانی مردم شماری ہوگی. اس کے بعد جو حضرت عبد المطلب سے متعلق ہیں اور جو قبیلے ان کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کی ہوگی. اسی طرح جو اس سے اوپر ہے، یہاں تک کہ دیکھیے حضرت عثمان غنی بھی شجرہ نسب میں حضور سے ملتے ہیں، حضرت ابو بکر بھی ملتے ہیں، حضرت عمر، لیکن حضرت عمر سب سے آخر میں ملتے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ سنو، اس پر نہیں گھبرانا کہ میرا سلسلہ 6ویں پوش میں یا 7ویں پوش میں جا کر حضور سے ملتا ہے. فرمانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص 7 والدین میں، یعنی حضور کے والد اور دادا کی اولادوں میں جو قبیلے یہاں پر آباد ہیں، وہ اوپر حضرت ہاشم کی اولادوں سے پہلے اور اس سے متعلق قبیلوں سے پہلے ہوں گے، ان کے قبیلے پہلے ترتیب دیں، یہاں تک کہ سب سے آخر میں حضرت عمر کے خاندان کا نام آیا. لیکن آپ نے فرمایا میرے خاندان کا نام سب سے آخر میں رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن مردم شماری جس نقشے پر ہوگی وہ حضور کا شجر پاک ہوگا، وہ حضور کا شجر پاک ہوگا. تو لوگ کہتے جی اہل بیت، تو میں نے کہا اہل بیت تم ڈنگے مارتے، تمہیں تو نام بھی یاد نہیں ہوگا. اہل بیت کے سارے شجروں کو جو مرتب کیا سیدنا فاروق اعظم نے کیا، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. سیدنا فاروق اعظم چاہتے تو پہلے اپنا نام ذکر کرتے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم کی مثال چودھویں کے چاند کی ہے، جو اس طرف تھوکتا ہے تو چاند کی طرف تھوک نہیں جاتا، اس کالے کے منہ پر خود گرتا ہے، اس کے منہ پر بولیے خود گرتا ہے جیسا اس کے نظریے خراب ہے. تو سیدنا فاروق اعظم اہل بیت کے ایسے وفادار غلاموں میں سے ہیں کہ جب سب سے پہلے ریاست میں نقطہ اول ریاست کے قانون کی قائم ہو رہی ہے تو اس میں سب سے پہلے نام حضور کے خاندان کا آ رہا ہے بنو ہاشم سے، اور اسی طرح حضور کے شجر مبارکہ سے اوپر تک چلیے اور اس میں حضور کے داداؤں کی اور حضور کے جتنے اجداد ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے ان کی اولاد ہیں اور ان اولادوں کے نام پر جتنے قبیلے ہیں، ان شاخوں کے جب یہ شاخ مکمل ہوتی تو اس کے بعد اوپر، یہ مکمل ہو جاتی تو اس کے بعد اوپر، اسی طرح ایک کے بعد دیگرے جد اعلیٰ کی طرف یہ سفر جو ہے وہ جاری رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. تو یہ ترتیب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ چلتی رہی. اب آگے جو سلسلہ اس میں ہوا وہ یہ تھا کہ فوج کی ترتیبوں کے سلسلے اس اعتبار سے ہوئے اور ہر سال 30,000 بھرتیاں ہونے لگی. کتنی بولیے؟ 30,000 بھرتیاں ہر سال ہونے لگی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے اس نظام کو مکمل طور پر تیار کیا، اور 30,000 بھرتیاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں ہر سال ہونے لگی. ایک بات. پھر اس کے بعد تنخواہیں کس اعتبار سے ہوں گی فوج کی؟ تو اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو تجویز دی ہے وہ مہاجرین اور انصار کی، اور اپنے وصال کے وقت بھی آپ نے انصار سے متعلق وصیت فرمائی، فرمایا مشاورت کرتے ہوئے کہ انصاریوں کا خیال رکھنا، وہ ہماری پناہ گاہ ہیں، انہوں نے ہمیں پناہ دی ہے، اور مہاجرین کا خیال رکھنا، انہوں نے سب سے پہلے سب کچھ قربان کر کے حضور پر ایمان لایا ہے. تو آپ نے کسی کی نعمت، کسی کا اجر، کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کیا، بلکہ جو پہلے آیا وہ کیسا بھی تھا وہ پہلے، بعد میں آنے والا جس قدر ذی شعور تھا، لیکن جس نے سب سے پہلے حضور کو قبول کیا ہے وہ سب سے پہلے ہے. تو اس میں سب سے پہلے مہاجرین اور انصار کی صفیں بنی، اور اس میں کیا ہوا، تنخواہوں کے اندر جو بدری صحابہ ہیں ان کو افسری میں بھی آگے رکھا گیا، ان کو سپاہیوں میں نہیں رکھا گیا. ان کے گریڈ کیسے بڑھ گئے؟ فرمایا گریڈ بڑھے اس لیے کہ سب سے پہلی جنگ میں شریک تھے. فرمایا کہ جناب ان کی تو عمر چھوٹی تھی، کہا نا عمر چھوٹی تھی، جو بھی تھی، یہ سپاہی نہیں بنیں گے، ان کو عہدے ملیں گے. یہ سیدنا فاروق اعظم نے مکمل کہ کہیں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور ہر ایک کا جو مرتبہ اور مقام ہے اور ہر ایک کی جو حیثیت اور مرتبہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مکمل طور پر خیال رکھا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مہاجرین اور انصار کی مکمل ترتیب، اس کو مستقل طور پر آپ نے تیار فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے جب وظائف کو متعین کیا تو اہل بدر کو سامنے رکھا، اور اہل بدر کا نذرانہ سب سے زیادہ تھا، وہ تھا جی 5,000 درہم. اس کے بعد جو احد میں شریک ہوئے ان کا ہے، ان کے بعد جو اصحاب بیت رضوان تھے ان کا ہے، اس کے بعد جو بعد کے لوگ تھے، پھر اس کے بعد وہ کہ جس نے جنگ کے اندر بڑی، یعنی جو سیدنا عمر کے دور میں اگر کوئی جنگ ہوئی ہے اس میں بڑے مستعد اور مضبوط انداز کے اندر اس نے بڑی جنگ لڑی ہے اور اس کی رپورٹ حضرت عمر کے پاس پہنچی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی تنخواہیں. لیکن 5,000 سب سے اوپر جو تنخواہ ہے وہ بدریوں کی ہے، بدریوں کی 5,000 نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی 4,000 تنخواہیں. آج گورا جو اپنی فوج کو دے رہا ہے تاکہ فوج میں بغاوت نہ ہو، اس کے حوصلے کم نہ ہو اور وہ ہر دشمن سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے، یہ سب سے پہلا نظام سیدنا فاروق اعظم نے عطا فرمایا کہ گھر کا مکمل سلسلہ، اس میں گھر میں جتنے بچے ہیں ہر ایک کو الگ ملے گا، ہر ایک کے نام پر 4,000 جائیں گے، خواتین کے نام پر جائیں گے، اور پھر اس کے علاوہ جو علاج معالجہ کا طریقہ ہے، جو تجارت کا طریقہ ہے، ان کے نام کے اعتبار سے ان کو خصوصی ڈسکاؤنٹ ملے گا کہ جناب یہ فوج کے ہیں، اور فوج کے وہ لوگ ہیں کہ جناب جو بدری ہیں. اس ترتیب کے ساتھ آپ نے تمام سلسلے کو رکھا، لیکن حضرت امام حسن نے نہ بدر میں شرکت کی اور نہ حضرت امام حسین نے بدر میں شرکت کی، لیکن جب بات آئی کہ جناب ہر ایک کی اولاد کا آپ حصہ رکھ رہے ہیں تو حضرت علی کا حصہ تو 5,000 ہوا نا. کہنے لگے جی ہاں بالکل ہوا, وہ بدر کے اندر تھے. تو کہا جی پھر ان کی اولاد کا حصہ جس طرح کہ اوروں کے 3,000-4,000 ہیں ان کے بھی ہوں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں نہیں ان کے نہیں ہوں گے. فرمایا قاعدہ یہ, فرمایا ان کا قاعدہ نہیں چلتا ادھر عشق چلتا ہے. فرمایا ادھر کون سا قاعدہ ہے؟ ادھر قاعدہ عشق کا چلتا ہے. فرمایا حسن کی وہی, حسن کا وہی وظیفہ ہوگا جو حضرت علی کا ہے, حسین کا وہی وظیفہ ہوگا جو حضرت علی کا ہے. اور فرمایا جس انداز میں, جس وقت, جس طریقے پر حضرت علی کو وظیفہ پیش کیا جاتا ہے, وہی شخص اس انداز میں اسی وقت حسنین کریمین کو وظیفہ. تو مجھے بتائیے اہل بیت کا محافظ کون ہے, اہل بیت کا عاشق کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن. اپنے بیٹے کو آپ نے 3,500, اپنے بیٹے کو آپ نے 3,000 رکھی. کتنی؟ 3,000. وہ بدر میں گئے لیکن راستے سے حضور نے واپس کیا ان کو. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ جو بیٹے ہیں حضرت عمر کے, وہ بدر میں گئے لیکن سرکار نے راستے میں کہا کہ نہیں تم واپس جاؤ, تم بچی ہو. تو وہ چھلانگے مارتے تھے, اپنے کاندھوں کو اٹھاتے, دیکھو حضور میں لڑ سکتا ہوں, میں چھلانگ بھی مار سکتا ہوں. تو سرکار ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے, فرمایا نہیں تم جاؤ. لیکن احد میں انہوں نے شرکت کی, احد میں وہ آئے, لیکن احد میں امام حسن تو نہیں تھے. حضور کے دور میں کسی بھی معرکے کے اندر آپ نہیں لڑے, آپ تو بچے تھے, 5-6-7 سال عمر تھی آپ کی, آپ تو بچے تھے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر, جو حضرت عمر امیر المومنین کے بیٹے, ان کا وظیفہ 3,000 ہے. کتنا ہے؟ 3,000. ان کے بچوں کا اس درجے پر ہے. لیکن امام حسن مجتبی اور امام حسین, ان کا مرتبہ اور مقام جو بدری صحابہ کے ساتھ ہے. بولیے سبحان اللہ. بدری صحابہ جو صحابہ کی جماعت میں سب سے بلند درجہ ہے. حضرت امام حسن اور حسین پیدا مدینے میں ہوئے ہیں لیکن ان کو فاروق اعظم نے جس صف میں کھڑا کیا ہے, وہ اولین ایمان لانے والوں کے صفوں میں کھڑا کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے خاندان سے محبت کتنی تھی اور اہل بیت سے پیار کتنا تھا. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں مقدم ہوا کرتے تھے. اور یہی بات حضرت اسامہ بن زید کو جب تنخواہیں اور وظائف ترتیب دیے گئے تو جامع ترمذی کے اندر موجود حضرت اسامہ بن زید کو سیدنا فاروق اعظم نے 3,500 وظیفہ دیا. کتنا؟ اور اپنے بیٹے کو 3,000 دیا. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ حضور امیر المومنین کی حیثیت سے آپ سے بات کر سکتا ہوں, کہ آپ حاکم ہیں, آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرما بول کیا کہتا ہے. کہنے لگا یہ آپ نے اسامہ بن زید کو 3,500 وظیفہ رکھ دیا ہے اور میرا 3,000 رکھا ہے, جبکہ میں حضور کے ساتھ اس سے زیادہ رہا ہوں. آپ حضور کی نسبت کی بات کرتے ہیں نا, تو میں تو حضور کے ساتھ اس سے زیادہ رہا ہوں, اور آپ تو لوگوں کے نسبت سے پیسے دیتے ہیں نا, تو میں تو نسبت میں اس سے زیادہ رہا ہوں. میں تو احد میں بھی گیا ہوں حضور کے ساتھ, میں تو کئی مارکوں میں حضور کے ساتھ رہا, مجھے فلاں فلاں جگہ حضور کا قرب ملا. تو آپ نے مجھے 3,000 دیا سے 3,500 دیا. فرمایا خاموش ہو جا, سن, اس کا باپ جو زید تھا نا, وہ تیرے باپ سے زیادہ حضور کو محبوب تھا. اور فرمایا یہ جو اسامہ خود جو ہے نا, یہ تجھ سے زیادہ رسول اللہ کو پیارا ہے, ایسی نسبت تیرے پاس نہیں ہے, اس لیے تجھے 3 دے رہا ہوں, اسے 3,500 دے رہا ہوں. حالانکہ بیٹا آپ اپنا ہے, وہ بیٹے کی محبت. اور آج دیکھیے جناب, چیف جسٹس بھی ہو تو آنکھ بند کر کے بیٹے کو نواز دیتا ہے, چل رہی ہے ساری مہمیں. اب سچ کیا جھوٹ کیا عوام کے سامنے تو بات آئی ہے, جب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیے اس چیز کو, امیر المومنین, ان کو ان سے تشبیہ دیا جائے, معاذ اللہ, حضرت امیر المومنین جس دراز گوش, جس خچر پر بیٹھ کر سواری کرتے تھے نا, یہ مل کر اس پیشاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس خچر کا. کہ سیدنا فاروق اعظم کی عظمت یہ کہ جس سواری پر وہ سوار ہوتے تھے, اس سواری کی سم پر لگنے والی خاک بھی ان کی عزتوں, ان کے منصبوں, ان کے نام اور ان کے خاندانوں کی فضیلتوں سے زیادہ اعلیٰ تھی. کہ انہیں حضرت فاروق اعظم سے تشبیہ دی جائے, معاذ اللہ. سیدنا فاروق اعظم کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے, صحابی ہے, اور اسامہ بن زید سے زیادہ مارکوں کے اندر وہ آیا ہے, لیکن اس کو یہ کہہ کر پیچھے ہٹا دیتے کہ پیچھے ہٹ جا, اسامہ میرے قریب رہے گا, اسامہ میرے دل کے قریب رہے گا. اس لیے کیوں کہ اسامہ کی دو جہتیں, ایک باپ کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے, اور تیری بھی دو جہتیں, ایک باپ کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے. تو سن, اسامہ کا جو باپ ہے زید بن حارثہ, وہ تیرے باپ عمر سے زیادہ حضور کا محبوب ہے. اور سن, یہ اسامہ جو ہے, یہ جو زید کا بیٹا ہے, یہ عمر کے بیٹے عبداللہ سے زیادہ رسول اللہ کا محبوب ہے. اس لیے جو نسبت حضور کے قریب ہوگی, چاہت حضور کے قریب ہوگی, تو عمر کا عدل یہی ہوگا کہ اس سے زیادہ نوازا جائے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارداہن کے وہاں معیار کس اعتبار سے تھا. اب آپ یہاں پر یہ بھی سن لیجئے کہ سیدنا فاروق اعظم نے صوبے بنائے, جیسے کوفہ صوبہ بنایا, بصرہ بنایا, علاقے جیسے جیسے فتح ہوتے چلے جاتے تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہاں پر ترقیاتی کاموں کی طرف زیادہ توجہ دیتے، معیشت کی طرف زیادہ توجہ دیتے، لوگوں کے معاملات اور احوال کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے، اور جو علاقہ فتح ہو جاتا اس امیر اور اس گورنر کے اوپر خاص نظریں آپ کی ہوا کرتی تھی۔ یہ ترقی کے راز ہیں سارے فاروق اعظم کی حکومت کی، اور اس سے بار بار باس پرس ہوا کرتی تھی اور اسے بلا کر، اور پھر خاص طور پر حج کا مہینہ تو بڑا برکتی مہینہ ہے، حج کے مہینے میں اعلان ہوتا تھا کہ ہر بندہ ہر علاقے سے حج پر آئے، امیر المومنین برائے راست ہر بندے سے ملاقات کریں گے۔ لیکن جب مکہ میں لوگ آ جاتے تو آپ مکے میں جب لوگ جمع ہو جاتے تو آپ کی ملاقات منا کے اندر ہوتی تھی۔ کس میں ہوتی تھی؟ منا کے اندر۔ حج ختم ہو گیا، طواف زیارت ہو گیا، اس کے بعد حضرت عمر کسی کو مکہ میں رہنے نہیں دیتے تھے، کسی کو مکہ میں رہنے نہیں دیتے تھے۔ کیا مزاج تھا سبحان اللہ، حکم بھی جاری کر سکتے تھے لیکن کام کا اتنا شوق اور اتنا اخلاص تھا، آگے اقوال بھی پڑھوں گا، کہ ہر ایک کے پاس خود ہی آتے تھے، کہتے ہاں بھائی تم کون ہو؟ عراقی ہو؟ کہاں؟ طواف زیارت کر لیا؟ کہاں؟ حج مکمل ہو گیا؟ کہاں؟ چلو بستر اٹھاؤ اور نکلو مکہ سے۔ کون ہو جی؟ ترکی ہو؟ کہاں؟ ہو گیا سب کچھ، نکلو۔ مصری ہو؟ نکلو۔ ہر ایک کو، اور جب لوگ پوچھتے حضور کیوں، فرمایا اس لیے کہ یہ مکہ ہے، مکہ ہے، اور یہاں پر ایک خطا 70 گنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ مکہ ہے اور یہاں پر ایک 70 گنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ فرمایا نکلو یہاں سے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تمہارے رب کے گھر کا روب باقی رہے۔ اور یہ ساری مشاورت جو ہوتی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ منا کے اندر ہوتی، اور منا میں کھلی کچہری لگتی تھی۔ پہلے تو سارے گورنروں کو بلایا جاتا تھا، آؤ جی پیش کرو۔ اس کی ساری کہانی سن لی آپ نے، پھر جو آپ کے خاص، وہ کہتے جی حضرت عمر نے جاسوس رکھے تھے۔ میں نے کہا جاسوس کا لفظ اچھا نہیں ہے، جاسوس کیا؟ آپ نے اضافی خبر رکھنے والے لوگوں کو رکھا تھا، اضافی خبر اخذ کرنے والوں کو رکھا تھا۔ ان کے پیچھے گورنر کو پتا تھا کہ حضرت عمر کو سب پتا ہے ہمارے بارے میں، اور پھر وہ گورنر بھی تو حضور کے صحابہ میں سے تھے نا، ان سے تو جھوٹ کا تصور ہی نہیں۔ اب وہ ساری باتیں حضرت عمر کو بتاتے، لیکن پیچھے اضافی خبر دینے والا حضرت عمر کو ساری باتیں بتا رہا ہوتا، اور وہ اضافی خبر دینے کے والے کے پیچھے اضافی خبر دینے والے لگے ہوتے، اور پھر حضور کی نیابت میں جو ولایت کا نور ہے اس سے بھی آپ دیکھ رہے ہوتے۔ تو ہر طریقے سے مشاہدہ ہو رہا ہے، اور یہ ولایت کا نور اس لیے ملا کہ آپ اپنے مشن سے مخلص تھے، آپ اپنے مشن سے بولیے مخلص تھے، اللہ سے ڈرتے تھے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے، یہ حضرت عمر کی شان تھی۔ اس کے بعد ان کی مشاورتی کمیٹی کو بلاتے اور ان کو کہتے چلو تم باہر جاؤ، اور ان سے پوچھتے ہاں بھائی تم بتاؤ، اب دیکھتے کہ باتوں میں تضاد ہے کہ نہیں۔ مشاورت کمیٹی کو باہر کیا، علاقے کے جو متمول لوگ ہیں تاجر سب سے بڑے، پہلے ان کو ترجیح دی جاتی تھی، جس طرح سب سے پہلے ان سے بھتا لیا جاتا ہے برباد کرنے کے لیے ملک اور وطن کو۔ یہ تو نسلیں ایسی خراب ہو جاتی ہیں نا، وطن تو ایسی برباد ہوتا ہے، بنگلہ دیش کا حال نہیں دیکھا آپ نے؟ تاجروں کو تحفظ نہیں دو گے تو ملک کیسے چلے گا؟ حضرت فاروق اعظم مشاورت کے بعد تاجروں کو بلاتے خیموں میں اور سب کو باہر کرتے، ان سے پوچھتے بتاؤ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے، کتنا ٹیکس تم پے کرتے ہو، اور تمہارے علاقے میں جو لوگ آتے ہیں تو ان کو وہ جو ٹیکس دیتے ہیں تو اس کی صورتحال، اس خراج کی صورتحال کیا ہے یہ بتاؤ، مال کی نقل و حرکت کے اندر حکومت کی انوالومنٹ کتنی ہوتی ہے؟ ہاں کوئی امیر، کوئی اضافی پرچی، کوئی ایسی چیز تمہارے پاس آتی ہے؟ ہر چیز پھر اس کے بعد پھر عام لوگوں کے خیموں میں آپ داخل ہو جاتے اور کہتے عراقی السلام علیکم، اب سب کہہ لیں بیٹھے رہو کھڑے۔ حضرت عمر کو تسن و پسند نہیں تھا، کوئی حضرت عمر کے آگے کھڑا ہوتا آپ ڈانٹ کے بٹھا دیتے، بیٹھ جانا چاہیے، کھڑے کیوں ہو رہے ہو، بیٹھو نیچے، کیا میں کھڑے ہو کے تم سے بات نہیں کر سکتا؟ اور کہ تم بیٹھ کر میری بات نہیں سن سکتے؟ یہ سیدنا فاروق اعظم کا کمال تھا، یہ کمال ہمارے لوگوں سے گیا تو چما چاٹی ہمارے لوگوں میں آئی، تو پھر یہی حال ہوا کہ جناب ہر چیز کو بہا کر لے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کو تسنو بناوٹ پسند نہیں تھی، آپ خود تشریف لے جاتے، سب کو بٹھاتے، اور بٹھانے کے بعد سب احرام کی حالت میں، فرما بیٹھو سکون سے آپ، میں کھڑا ہوں، میں تمہاری بارگاہ میں جواب دے ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں، تم بیٹھ کے آرام سے سوال کرو، بتا تمہارا کیا مسئلہ، تمہارا کیا مسئلہ۔ اس وقت آپ کے ساتھ پوری کمیٹی آپ کی تیار ہوتی تھی جو ایک ایک کی شکایات کو درج کرتی، اور سارا سال نگرانی کے ساتھ سال اس کو اور چھنی میں چھان کر اس کی تنقیح حج کے دنوں میں ہو جاتی۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم کے دور کے اندر ایک ایک چیز کے اوپر مکمل نظر تھی۔ ایک بات، پھر جو علاقے فتح ہوتے تھے ہر علاقوں کے اندر چھاونیاں بنی تھی، ہر چھاونی میں کم سے کم 10,000 فوجی ہوا کرتے تھے، تاکہ کہیں سے بھی حملہ ہو تو بیک وقت ایک علاقوں سے ہزار فوج تیار ہو جائے، کئی ہزار فوج تیار ہو جائے۔ کوفے کے اندر آپ نے، کوفہ اور بصرہ اس علاقوں کے اندر آپ نے 100 سے زیادہ چھاونیاں بنائی، اور ہر چھاونی کے اندر کہا جاتا ہے کہ 10,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ فوج ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ استبلوں کا اہتمام تھا، جس پر فوج سواری کرے گی ان گھوڑوں کا، ان استبلوں کا اہتمام، ان کے چراگاہ جو تھی اس کو بنانے کا اہتمام۔ اسی طرح بنجر علاقوں کے اندر دیکھا گیا کہ باہر منڈیوں میں کام کیا بکتا ہے، کہا جی پھلا پنا چیزیں بکتی ہیں، فرمایا اس کو اگایا جاتا ہے، کہاں، فرمایا آؤ اب دریائی نظام کس طرح تیار کیا جائے گا۔ اسی طرح دریائے دجلہ کو کھینچ کر لانا، یہاں تک دریائے دجلہ کو کھینچ کر لانا، نیل کو کھینچ کر صحرا تک اتارنا، اور دریائی نظام لگا کر گرد و نواح کے علاقوں کو آباد کرنا، یہ تھا فاروق اعظم کا نظام رضی اللہ عنہ ارداہ عنہ۔ پولیس کا نظام، تفتیش و تحقیق کا نظام، خراج و ٹیکس کا نظام، فوج کی ترقی اور فوج کی ثبت قدمی کا نظام، اس کے بعد جو فوجی سرحد پر لڑ رہا ہے اس کی ایک ایک رپورٹ حضرت عمر کے پاس پہنچتی ہے، وہ ڈیوٹی میں کتنا مخلص ہے، ایک مارکہ ہوا اس کے رینک اچھی آئے 4 گنا تنخواہ بڑھا دی گئی، اور وہ تنخواہ اوپر نہیں بڑھی نیچے بڑھی، فرمایا یہ تمہارے لیے، تمہیں نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے، کر رکھو تمہارے لیے۔ تو ہر طرف سے جوش و خروش تھا، ہر طرف سے محبت اور خوشحالی تھی۔ اور آخری بات یہ ہے حضرت عمر کی ترقی کی کہ آپ پریشر کو قبول نہیں کرتے تھے کسی کو، آپ کی شان قرآن کریم کی آیت تھی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشاورت کرو، جم گئے جس چیز پر پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، آگے چلنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے جتنے خطبے آپ اٹھا کر دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا یہ مہینوں کا موضوع ہے جس میں ایک ایک شعبے پر دل کھول کر بات کی جائے لیکن اس کی مٹھاس ختم نہیں ہوتی۔ سیدنا فاروق اعظم کا خطبہ جو بیت المقدس میں، وہ آپ پڑھ کے دیکھیے، جو ابو عبیدہ بن جراح کو آپ نے لکھا وہ پڑھ کر دیکھیے، جو خالد بن ولید کو لکھا وہ پڑھ کر دیکھیے، جو سیدنا امیر معاویہ کو لکھا وہ پڑھ کر دیکھیے، جو حضرت معاذ بن جبل کو لکھا وہ پڑھ کر دیکھیے، جو سیدنا سلمان فارسی مدین کے گورنر ہیں ان کو لکھا وہ پڑھ کر دیکھیے، اور نصیحتیں آپ دیکھیے، ایک بات ہے، ڈرنا کسی سے نہیں، اللہ سے، اللہ سے کہ کسی کی پرواہ نہیں۔ حضرت عمر کی شان یہ تھی کہ آپ خوف خدا اور سرکار کی بارگاہ کے اندر مؤدب اور حضور کی بارگاہ میں جواب دہی کے نظریے پر اتنے مستعد تھے، آپ کہتے تھے جی گردن جھکے گی تو مصطفیٰ کے آگے، ڈروں گا تو خدا کے آگے، بس یہ حساب یہاں مکمل ہو گیا، آپ کسی کے آگے نہیں ڈرنا ہے، ان کے حضور میں ان کا نمائندہ ہوں، ان کا ترجمان ہوں، میں ان کی بارگاہ میں جا کر ہر چیز کو کلیئر کروں گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو ملکہ تھا وہ یہ ملکہ تھا، دنیا کی محبت آپ میں تھی نہیں اس لیے آپ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، آخرت کی محبت آپ کے دل میں تھی اس لیے رب سے ڈرتے تھے، اس کے محبوب کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک خاص ملکہ تھا کہ آپ کسی قسم کے پریشر کو قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ نہ خود شریعت کے احکام کے خلاف کرتے تھے نہ کسی کو شریعت کے احکام کے خلاف کرنے دیتے تھے۔ اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس علاقے کو فتح کرتے وہاں پر تیزی کے ساتھ فوجی چھاونیاں قائم کی جاتی تاکہ جو نئی نسلیں اسلام میں داخل نہیں ہوئی کچھ ہیں بغاوتیں کھڑی نہ ہو، تو اس اعتبار سے مکمل، اور فوج یہ نہیں کہ جناب ڈنڈا لے کے کسی کو بھی پیٹ دینا، نہ، جو ان کا کام تھا وہ بالکل محدود تھا، وہ اپنی سرحدوں سے متعلق تھے، ان کا کام عوام کے ساتھ کسی مسئلے میں نہیں تھا، عوام کے لیے باقاعدہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی الگ ٹیم تیار تھی، جو ان کے معاملات، اس طرح ان کے جذبات، ان کی ضروریات کے لیے ہر شعبے کے لیے ایک اضافی خبر دینے والی ٹیمیں تھیں جو پوری تحریریں مرتب کر کے مرکز مدینہ بھیجا کرتی تھی۔ تو عشر کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، فوج کا نظام، ترقیات کا نظام، معیشت کا نظام، زراعت کا نظام، یہ سارا نظام سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور میں دیا نہیں، کر کے دکھایا اور اس کا پھل بھی کھلا کر دکھایا۔ اب آئیے اور اس میں ایک بات عرض کر کے میں ایک بہت خوبصورت گلدستے میں جمع کر کے لایا ہوں سیدنا آپ کی خدمت میں، صحابہ کرام کے اقوال کو آپ سنیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا سیدنا فاروق اعظم شخصیت کیسی ہیں۔ تو اور ایک بات جو سیدنا فاروق اعظم کے اندر یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو روشن ضمیری عطا فرمائی تھی، روشن ضمیری عطا فرمائی، آپ اگر سو بھی رہے ہوتے تھے تو پوری حکومت آپ کے دل کے آگے اس طرح پڑی ہوتی تھی جیسے کہ جیسے میدان کے اندر ایک پتا پڑا ہوا ہے، اسے میدان کے اندر ایک پتا پڑا ہوا ہے، یہ ہتیلی میں رائی کا دانا ہے کہ جس کی کوئی جہت کوئی گوشہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرامتی طور پر یہ مقام عطا کیا گیا تھا، اس لیے حضور کی جانب سے قطبیت کا منصب اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اور اس کی وجہ کیا؟ سیدنا فاروق اعظم عاشق رسول تھے اور حضور کی نسبتوں کو قدر دینے والے، فضیلت دینے والے. اس طرح کہ آپ دیکھیے مقام ابراہیم کو دیکھیے، سیدنا فاروق اعظم نے نافذ کیا کہ اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کا قدم ہے یا رسول اللہ تو یہ کعبے کے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے، یہ تو ہمارے پاس ہو کہ ہم اس کو مصلی بنائیں. اللہ رب العالمین نے آپ کی خواہش پر آیت نازل فرما دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت ہے. سرکار کی بارگاہ کے اندر کسی کو بولنے نہیں دیا کرتے تھے، نسبتوں کا اتنا احترام تھا. جس طرح کہ ابھی اپنے فوج کے حوالے سے سنا، حسنین کریمین کے حوالے سنا، اپنے بیٹے اور حضرت اسامہ کے تبصرے کے حوالے سنا، ایک دفعہ خود حضرت امام حسین، حضرت امیر امام، حضرت فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آئے. تو جب دروازے پر پہنچے تو آواز آ رہی تھی، دروازے پر پہنچے تو آواز آ رہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ آئے ہوئے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ کیونکہ خود بہت مدبر صحابی تھے اور گویا کہ گورنر تھے آپ ملک شام کے، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سر کے اوپر تھی. عمر بن عاص بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مصر کے گورنر ہیں. تو یہ بڑی بڑی ریاستوں کے مدبرین آئے ہوئے ہیں. تو بہت خاص مسئلے پر میٹنگ جاری تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور بیٹا خود دروازے پر کھڑا ہے. تو امام حسین آئے اور دیکھا کہ جناب بیٹا جب باہر کھڑا ہوا ہے تو میں اندر کیسے جاؤں، چلے گئے. کئی دن گزرنے کے بعد ایک دن راستے میں سیدنا فاروق اعظم کی ملاقات امام حسین سے ہوئی. فرمایا میرے پیارے بھتیجے تو آتا نہیں میرے پاس، ملاقات نہیں کرتا. فرمایا حضور اس دن آیا تھا اور آپ امیر معاویہ مجھ سے بات کر رہے تھے اور آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا. تو حضرت عمر کے اندر جو شان تھی، جو رقت تھی، مورخین اور سیرت نگاروں میں لکھا کہ فوراً آپ دیدہ ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہاں تک کہ آپ کے رخسار پر بہنے لگے. آپ نے حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ تو آپ اپنی مماثلت حضرت عبداللہ ابن عمر سے کرتے ہیں، میرے بیٹے سے کرتے ہیں. فرمایا آپ کو یہ مکمل اجازت ہے کہ عمر جس حالت میں ہو عمر کے پاس آپ آ سکتے ہیں. ایک روایت آج میں نے الاستیعاب سے پڑھی ہے، الاستیعاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ فاروق اعظم بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے اور خاموشی سے آ جایا کرتے تھے کہ کون کیسا بیٹھا ہے، گاہک سے کیسی بات کر رہا ہے، کیا صورتحال ہے، تو بیٹھنے کے آداب کیا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں سیدنا فاروق اعظم کے سامنے ہوتی تھی. دیکھا کہ مولا علی تشریف لا رہے ہیں، ایک طرف امام حسین ایک طرف امام حسین ہے. سیدنا فاروق اعظم گئے اور حضرت علی سے بغل گیر ہوئے، اور اس کے بعد حضرت امام حسن کا ایک ہاتھ پکڑا اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور آپ پر رقت طاری ہو گئی. صاحب استعاب ابو عمر سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے کہا اے حسنین تم اللہ کے سامنے گواہی دو گے میری، اور تم بتاؤ کہ میں نے کوئی کام غلط کیا ہے تو میں بھی اس کی اصلاح کر لوں تمہارے کہنے پر. یہ دیکھیے فاروق اعظم، ان کی قد و قامت دیکھیے، لیکن نسبت اور مرتبے کے اعتبار سے گفتگو کا انداز دیکھیے. حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور دونوں سے کہنے کہ تم نے میری نظام یا میرے معاملات میں کوئی کمی دیکھی تاکہ میں اس کو پورا کر دوں؟ تو نے کہا نہیں. تو کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے گواہی دے دیں گے کہ عمر نے کام ٹھیک کیا تھا؟ اور یہ کہہ کر آپ رونے لگے. حضرت علی نے حضرت فاروق اعظم کو اپنے سینے سے لگایا اور تین دفعہ کہا اللہ کی قسم ہم ضرور گواہی دیں گے، اللہ کی قسم ہم ضرور گواہی دیں گے، اللہ کی قسم ہم ضرور گواہی دیں گے کہ آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رقیق، لوگ کہتے ہیں جی بڑے سخت تھے. میں نے کہا یہ انداز دیکھو نا، یہ رونے کا انداز دیکھو، یہ رقت قلب دیکھو، نسبتوں کے آگے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بیٹے کو جواب دے رہے ہیں کی بات کر رہے ہیں. تو نسبتوں کی بات تو عاشق کرتا ہے، اور عاشق وہ ہوتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے. اب سنیے عشق پر ایک بات میں آپ کو مزید سناتا ہوں، یہ بھی صاحب استعاب نے اس بات کو لکھا ہے. جب سیدنا فاروق اعظم پہنچے بیت المقدس، یا اس کو بیت المقدس کہیے، بیت المقدس جب سیدنا فاروق اعظم پہنچے تو مسجد اقصی میں داخل ہوئے. بولیے سبحان اللہ. جب بیت المقدس فتح ہوا تو سیدنا فاروق اعظم وہاں پر پہنچے، اور جب داخل ہوئے آپ بیت المقدس کے اندر تو روایت اس طرح ہے کہ ان عبید بن آدم ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان بالجابیہ، جابیہ ایک منطقہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر آپ قریب ہوئے. فذکر فتح بیت المقدس، آپ نے بیت المقدس کی فتح کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، یا آپ وہاں پر بیت المقدس کے اندر داخل ہو چکے تھے. فقال علی کعب، کعب بن اخبار سے آپ نے پوچھا اینا ترا انا اصلی، فرما کعب مجھے یہ بتاؤ کہ میں مسجد اقصی میں نماز کہاں پڑھوں. کعب تم مجھے بتاؤ میں مسجد اقصی میں نماز کہاں پڑھوں؟ تو حضرت کعب کہنے لگے قال خلف الصخرتی، وہ جو صخرہ ہے اس کے پیچھے آپ نماز ادا کریں. قال لا لا لا، میں ادھر نماز نہیں ادا کروں گا، ولکن اصلی حیث صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جگہ مجھے بتاؤ جہاں پر میرے آقا نے نماز ادا کی تھی. وہ آثار کو مٹانے والوں اور نسبتوں کو ختم کرنے والوں، تم صحابہ کا نام تو لے سکتے ہو، ان کا عقیدہ تمہیں نہیں مل سکتا، اس لیے کہ عقیدہ ان کو ملتا ہے جسے رب چاہتا ہے، جن کی روحوں کو ازل سے خدا قبول کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا نماز تو رب کی پڑھنی ہے، زمین تو سب ایک جیسی ہوتی ہے، قل انما مانا بشر مثلکم، بس بات پوری ہے، کسی نے بھی نماز پڑھی، نبی نے پڑھی، ہم نے پڑھی، سب بات پڑھا. پر یہاں تبلیغی کھرے کہتے پیغمبر نے کہا، پیغمبر نے کہا. میں نے کہا تمہارے پاس الفاظ نہیں ہے، تمہارے اوٹ پٹانگ قسم کے جعلی مولویوں کا نام لینے کے لیے تم قاسم العلوم الخیرات اور نہ جانے کتنے بھکاری کے القابات ان کو دیتے ہو، اور سید عالم کا نام لینے کے پیغمبر نے کہا، پیغمبر نے کہا، تمہارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. اور اہل سنت کا لقب ہوتا ہے، یہ ہمارے اکابر لکھتے ہیں، سید عالم نے فرمایا، سید عالم نے فرمایا، سرکار دو جہاں نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا. تو یہ وہ کلمات ہوتے ہیں جو انداز بتاتا ہے، کیونکہ ذرا بھر بھی اگر اس میں بے احتیاطی برتو گے تو ایمان رہے گا نہیں. اب آپ دیکھیے، فرمایا کہ کعب مجھے بتاؤ میں نماز کہاں پڑھوں. انہوں نے کہا جی یہ قبۃ الصخرہ ہے، اس کے پیچھے اس صخرہ، یہ چٹان جو صخرہ، صخرۃ چٹان کو، اس چٹان کے پیچھے آپ نماز ادا کر لیں. فرما قال اللہ ولکن اصلی حیث صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ نا نا نا، میں تو اسی جگہ پر خاص طور پر نماز ادا کروں گا جہاں پر حضور نے نماز ادا کی. فتقدم الی القبلہ فصلی، آپ کو بتایا گیا کہ حضور نے یہاں نماز ادا کی تھی، آپ آگے بڑے قبلے کی طرف ہوئے اور اس جگہ پر آپ نے نماز ادا کی جہاں پر مسجد اقصی میں سرکار نے نماز ادا کی. تو نسبتوں کا کتنا احترام ہے، ہمیں تانے دیتے ہیں نسبتیں. میں نے کہا تم میں کوئی ڈھنگ کا انسان پیدا ہو تو تم نسبتیں ڈھونڈو نا، ہمارے وہاں تو تمام ولی زادے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے وہاں ہر جگہ نسبتیں ہی نسبتیں ہوتی ہیں. یہ دیکھو نسبتوں کی باتیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ اس چیز کو دیکھ کر فرمو. نسبت ہی تو تھی نا کہ بدریوں کے صف میں لے جا کر امام حسن کو کھڑا کر دیا، امام حسین کو کھڑا کر دیا. وہ نسبت ہی تو تھی نا کہ اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر، اپنے خون کو، اپنے نطفے کو 3000 دیتے ہیں اور حضرت اسامہ بن زید کو 3500 دیتے ہیں. وہ نسبت ہی تو ہے نا، اور کیا ہے. اور آپ کی کئی اولادیں، اور ہوتا یوں ہے کہ کنیت باپ سے چلتی ہے، کنیت کیا ہے، لیکن حضرت عمر نے اپنی کنیت ابو عبداللہ نہیں رکھی بلکہ ابو حفص رکھی. کیا رکھی؟ ابو حفص. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا میری اولادیں ہیں لیکن مجھے اپنی جس بیٹی پر فخر ہے اور اس اولاد میں جو میری بیٹی اس پر مجھے فخر ہے، وہ میری بیٹی حفصہ ہے کہ وہ سید عالم کے حوالہ عقد کے اندر ہے. تو باپ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے عاصم بھی ہیں، آپ کے بیٹے عبید بھی ہیں، آپ کے بیٹے عبداللہ بھی ہیں، لیکن آپ اپنی نسبت جو ہے ابو عبید نہیں کرتے، ابو عبداللہ نہیں کہتے، ابو عاصم نہیں کرتے، بلکہ ابھی حفص کرتے ہیں، ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ نسبتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ بیٹا اور پھر باپ بیٹی کی طرف نسبت کرے تو یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ لیکن نسبتیں ہوا کرتی ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم نے بیٹے کی طرف نسبت نہیں لکھی بلکہ کس کی طرف لکھی؟ بیٹی کی طرف نسبت. اور یہی سید شہاب الدین سہروردی نے بھی اپنی بیٹی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنے نام کیا کہ ابو حفص لکھا. تو یہ دیکھیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت اور یہ آپ کا مقام. سیدنا فاروق اعظم کا مرتبہ اور مقام کیا تھا، میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت عرض کروں. اس بات کو بھی گویا کہ نقل کیا ہے الاستیاب نے، ان عبی بن ملائکہ قال لما طعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی بڑا غور سے سنیے گا، مقام عمر کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ دیکھیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی. ہم حضرت عمر کے ماننے والے ہیں، حضرت عمر کی سنت یہ ہے کہ ہر شخصیت جو اس کی ہے اس کے مقام کا تحفظ کیا جائے. اللہ کے ولیوں کے مقام کے تحفظ کے لیے جملے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہلکے جملے اولیاء اللہ کے لیے جو کہے جاتے ہیں یہ ان کے مقام کا تحفظ نہیں بلکہ اس پر حملہ کرنا ہے. اور یہ سخت جملے میں نے ایسے کہے ہیں کہ جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہوتا. اب آپ سنیے کہ اللہ جس کی آنکھ بن جائے وہ دیکھے ملا کی طرح، اللہ جس کے کان بن جائے وہ سنے اس ملا کی طرح، اللہ جس کی زبان بن جائے وہ دیکھے اس ملا کی طرح، تو پھر وہ آنکھ کان بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ آنکھ کان بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ اب سنیے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کا اختیار کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کے ترجمان یا فاروق اعظم کی شان سنیے. عبی بن ملیکہ کہتے ہیں قال لما طعن عمر، جب سیدنا فاروق اعظم کو زخمی کیا فیروز لولو نے اور آپ زخمی حالت میں تھے، تو آپ نے اپنی ایک انگلی جو ہے اس زخم کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور آپ کے اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی جو خون سے تربتر تھی، جو خون رس رہا تھا، اور آپ نے اس پر انگلی رکھی ہوئی تھی. تو جہاں کعب حضرت کعب بن مالک آئے اور انہوں نے جب سیدنا فاروق اعظم کا یہ حال دیکھا، فجال ایب کی بالباب، وہ دروازے کو پکڑ کر رونے لگے. سیدنا فاروق اعظم کی بے چینی دیکھ کر رونے لگے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم کا وہ بھی تو عروج انہوں نے دیکھا تھا. ہاں اب رو رہے ہیں، روتے ہیں، روتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کو کہتے ہیں وہ یقول واللہ لو ان الامیر المؤمنین یخشم علی اللہ ان یؤخرہ لاخرہ. فرما امیر المومنین خدا کی قسم، اگر ابھی امیر المومنین اللہ سے یہ کہیں کہ میری موت کو مؤخر کر. بولیے سبحان اللہ. یہ حوالے ہوتے جس پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. حضرت کعب بن مالک صحابی رسول ہیں، وہ دروازے کو پکڑ کر رو رہے ہیں اور روتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے مرتبے کو ذکر کر رہے ہیں. فرمائیے عمر جو لیٹا ہوا ہے رضی اللہ عنہ، اسے بے بس اور بیچارہ نہ سمجھو، اس کی شان یہ ہے کہ واللہ لو ان الامیر المومنین یخشم علی اللہ ان یؤخرہ، اگر یہ اللہ کے لیے قسم اٹھائیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ میری میری موت کو مجھ سے دور کر اور میں نے ابھی مرنا نہیں ہے، تو صحابی کہتا لا اخرہ، اللہ آپ کی جلالت اور وجاہت کی بنا پر موت کو دور کر دے گا. کہتے جی نبی کو اپنی موت کی خبر نہیں، ان بکواسوں نے لکھا اپنی کتابوں میں. برائن قاطعہ میں اس مرتد نے اپنی برائن قاطعہ میں لکھا کہ سرکار کو اپنے خاتمے کی خبر نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام آپ ذرا دیکھیے، یہ حوالے سنیے، یہ جذبات میری نظر ہے، آپ نہیں لینا چاہتے ہیں سودا نہ لیں، یہ ہمارے جذبات ہیں، لیکن حوالہ ذرا سنیے. مان جنا نہیں جو نے حوالوں کو چیلنج کر سکے. اب سنیے آپ، الاستیاب میں ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو جب زخمی کیا تو حضرت کعب بن مالک دروازہ پکڑ کے رونے لگے اور فرمایا واللہ لو ان امیر المومنین، اس حدیث کو آپ نے ماخذ بنایا جو حضور نے خود فرمایا تھا لو اقسم علی اللہ لا بر رہو، کہ بہت سے لوگ تمہارے دروازے پر آتے ہیں مدفوع الابواب، جس کو دیکھ کر تم دھتکار دیتے ہو، ان کے پرا گندا باندھ بال اور ان کی داڑیاں بکھری ہوئی، تم سمجھتے ہو بھکاری ہے، وہ تمہارے دروازوں سے تم ان کو دھکا دے کر نکال دیتے ہو. فرمایا ان کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں رسول اللہ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا بر رہو، وہ اگر کسی بات پر قسم اٹھائے تو خدا ان کی محبت کی غیرت کے لیے اس کو پورا کر کے دکھا دے. یہی بات حضرت کعب بن مالک نے سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ لو ان الامیر المومنین، اگر امیر المومنین چاہیں. اور یہ دیوڑا کہتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور صحابی فاروق اعظم کے بارے میں کہتا اگر عمر چاہیں. بولو سبحان اللہ. وہ اسماعیل قتیل جو ہے وہ کیا کہتا تھا، اس نے کہا جی اس کا نام محمد علی، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہاں پر دیکھیے صحابی کہہ رہا امیر المومنین کو، حضور اگر آپ چاہیں. بولیے سبحان اللہ. اگر آپ چاہیں یقسم علی اللہ ان یؤخرہ، اگر آپ چاہیں کہ آپ کی موت مؤخر ہو جائے، لاخرہ، تو اللہ اسے مؤخر کرے گا. یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر کے کان میں کہی، کعب یہ کہہ رہے ہیں. کوئی یہ کہہ دے تو کعب کا فتویٰ تھا، حضرت عمر ایسی بات کو پسند نہیں کرتے، وہ بڑے موحد تھے. میں نے کہا موحد کا معنی گستاخ نہیں ہوتا، موحد کا معنی عاشق رسول ہونا ہوتا ہے. تمہاری ڈکشنری غلط لکھی ہے کسی، تم نے ایودھیا سے کیوں لکھا، یہ پہلے مدینے سے لکھواتی نا اس کو، تو سارے ترجمے تمہیں صحیح سمجھ میں آ جاتے. اب آپ دیکھیے یہ بات حضرت عمر کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی کہ کعب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اللہ سے کہیں اور قسم اٹھائیں کہ میری موت مؤخر ہو تو ہو جائے. حضرت عمر نے دھیمی مسکراہٹ سے مسکرایا، فرما نہیں کہوں گا، فرما نہیں کہوں گا. کیا فرمایا؟ نہیں کہ یہ نہیں کہا، یہ تو شرک ہے، شرک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عمر کے کہنے سے کیا ہو سکتا ہے. نہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود مفتی ہیں، کعب خود رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور خود جب امیر المومنین کے کان میں کہا کہ حضور کعب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں اللہ کو کہیں تو پھر اللہ آپ کی وجاہت کے خاطر، آپ کے مرتبے کے خاطر اور آپ کی عزت و تکریم کے لیے موت کا دور کر دیں، سیدنا عمر نے دھیمی مسکراہٹ اور پیاری مسکراہٹ پر قربان جائیے مسکرا کر آپ نے، کیونکہ آپ جانتے اپنے منصب کو. لوگ آپ کا گریبان بھی پکڑ لیتے تو آپ سر جھکا دیتے تھے، اپنے مرتبے کو ظاہر نہیں کرتے تھے. لیکن اس وقت جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا تو آپ نے دھیمی مسکراہٹ میں کہا کہ نہیں کہوں گا، مجھے موت ابھی چاہیے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے. آئیے میں ایک روایت مزید آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. امام ترمذی نے سند اہل بیت سے اس روایت کو لیا ہے، سلسلۃ الذہب سے اس روایت کو لیا ہے. ومن اقوال اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین کے اولاد سے روایت ہے، عن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن، حضرت امام زین العابدین اپنے والد حسین سے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے روایت کرتے ہیں، قال کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضرت علی کہ ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ تھا، اذا طلع ابو بکر و عمر، یہاں تک کہ سامنے سے شیخین تشریف لائے، حضرت عمر اور حضرت بولیے ابو بکر تشریف لائے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذان سیدا کحول اہل الجنہ، فرما علی دیکھو یہ جنت میں جو لوگ جائیں گے نا ادھیڑ عمر والے، یہ دونوں ان بڑی عمر والوں کے سردار ہیں، من الاولین والآخرین، چاہے میری امت میں سے ہو یا پچھلی امت میں سے ہو، سب کی امت کے سردار یہی ہیں، الا النبیین والمرسلین، ہاں ان سے بڑا جو رتبہ ہے وہ نبیین کا اور مرسلین کا ہے. راوی کون ہے؟ مولا علی. راوی کون ہے؟ ان کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی امام علی مقام، ان کے شہزادے حضرت علی. علی کون؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک روایت الاستیعاب میں بڑی مضبوط نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل آئے حضور کے پاس، حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ میرے عمر کی کوئی ثنا آسمانوں پر ہوتی ہے، میرے عمر کی ثنا کوئی آسمانوں پر ہوتی ہے جبرائیل، بتاؤ ذرا. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں، وہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کسی کا نہیں کرتے. سرکار نے فرمایا جبرائیل یہ بتا کہ آسمانوں پر میرے عمر کا ذکر ہوتا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں حضور بہت ہوتا ہے، آپ کی عمر کا ذکر بہت ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا کتنا ہوتا ہے جبرائیل؟ فرمایا حضور مجھے پھر نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، نوح علیہ السلام کی جتنی عمر ہے یعنی 950 سال، اتنی عمر تک اگر میں مسلسل آپ کو عمر کے فضائل بتاؤں تو اتنا ذکر عمر کا ہوتا ہے. لیکن سنیے عمر کے فضائل 950 سال بتائیں بھی جبرائیل، 950 سال میں بتاؤں، یہ 950 سال یا رسول اللہ عمر کے فضائل ذکر کر دیے جائیں تب بھی یہ 950 سال کے فضائل ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے، بھولیں گے تو نہیں یہ روایتیں. اپنے بچوں کو بتائیے گا، اپنی بیویوں کو بتائیے گا، اپنے بیٹوں کو بتائیے گا، اپنی بیٹیوں کو بتائیے گا. یہ محنت بزرگوں نے اس لیے کی اور ہمیں توفیق آگے بڑھانے کی اس لیے دی. اب آپ کا کام ہے کہ اب جس طرح یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے تو ہر اس وقت سننے والا مسلمان اس کا مبلغ ہے، اپنی بچیوں کو اپنے بیٹوں کو بتائے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہیرو کس کو کہا جاتا ہے، آئیڈیل بنایا کس کو جاتا ہے، یہ دل سپرد کس کے حضور کیا جاتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ اور مقام. آئیے مسند امام احمد سے ایک اور حدیث پاک سنیے آپ. سبحان اللہ، جو تھک گیا وہ بات آرام کرے، انشاءاللہ لنگر ہوگا، ہاں بگائیں گے نہیں آپ کو، سیدنا فاروق اعظم کا لنگر ہے وہ تو، وہ تو اپنا لقمہ کسی اور کے حوالے کرتے تھے، وہ خود نہ کھائیں دوسرے کو کھلائیں. تو آج بہت خوش نصیب ہے جس نے لنگر کیا، میں نہیں جانتا، بتائیں گے بچے مجھے، لیکن بڑا خوش نصیب ہے. بس وہ اس پر تشکر کے شکر ادا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، بہت بڑی نسبت کو کما گیا وہ. مسند امام احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، اخرج احمد فی مسند قال جاء رجل الى علی بن حسین، حضرت امام زین العابدین کے بعد ایک آدمی آیا. توجہ سنیے فاروق اعظم کی شان، اہل بیت سے سنیے، اہل بیت سے سنیے، کس سے سنیے؟ اہل بیت سے سنیے. امام احمد کہتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، فقال ما کان منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے ابو بکر و عمر کا مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ کس سے پوچھا؟ امام زین العابدین سے. کس سے پوچھا بولیے؟ امام حسین کے صاحبزادے سے، مریض کربلا سے، اور حسینیت کے شجرے کو باقی رکھنے والے سے، حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، یہ بتائیے کہ حضرت فاروق، حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم کا مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ فقال منزلتهما الساعة، مزار کی طرف اشارہ کیا، مزار کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جو مرتبہ اس ساعت ان کا ہے، جو اس گھڑی ان کا مرتبہ ہے وہی مرتبہ ان کا ہے بھائی، یعنی یہ جو پہلو میں لیٹے ہوئے نا یہی مرتبہ ان کا ہے۔ یہ فتویٰ امام زین العابدین نے دیا، اس نے پوچھا کہ کیا مرتبہ ہے شیخین کا رسول اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا آپ نے شافر منزلتهما الساعة، قبر شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو قبر شریف ہے اور یہ جو پہلو میں آرام فرما رہے ہیں اس وقت اور اس ساتھ جو تم دیکھ رہے ہو یہی مرتبہ شیخین کا بارگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایک روایت اور سماعت فرمائیے، یہ مولا علی کا خراج تحسین ہے، سپاس سپاس گرامی پیش کر رہے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں مولا علی فاروق اعظم کی بارگاہ میں۔ اخرج حاکم من طریق عبداللہ ابن عمر ابن ابان قال حدثنا سفیان بن عوینہ، اور یہ بڑا کمال ہے، سفیان بن عوینہ مدلس ہیں لیکن وہ حدثنا کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی تدریس انانا سے بھی چل جاتی ہے کیونکہ وہ استقاء سے کرتے ہیں، لیکن اس روایت میں ہم نے دیکھا کہ وہ حدثنا سے لاتے ہیں۔ تو وہ حدثنا سفیان بن عوینہ عن جعفر ابن محمد عن ابی عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، سند پہلے سن لیجئے، یہ اولاد حسین اہل بیت میں سے ہیں۔ سند کیا ہے؟ سفیان بن عوینہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق سے پہنچی روایت ہمیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق سے پہنچی، ان ابی ہی، وہ اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور امام باقر جو ہیں باقاعدہ ان کی ملاقات مسلم شریف کتاب الحج کے اندر موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، ان کی ملاقات جابر بن عبداللہ سے ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ، سرکار کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ جو بڑی عمر پائی، اور وہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہی ان جابر بن عبداللہ، وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق روایت لیتے ہیں امام باقر سے اور امام باقر یہ روایت لیتے ہیں جابر بن عبداللہ سے، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا جب حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی اور آپ کو جب غسل دے دیا گیا اور کفن مبارک سے آپ کو تیار کر دیا گیا، اب اللہ دے مبارک میں آپ کو رکھنا ہے کہ حضرت مولا علی تشریف لائے، حضرت مولا علی آئے، ان علی دخل عمر وہ مشجع، حضرت علی آئے اس حالت کے اندر کہ حضرت عمر جو ہے وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، فقال صل علیک یا عمر، اے عمر آپ پر سلام ہو، رب کی جانب سے آپ پر درود و سلام ہو، قال ما من الناس احد احب الی ان لقی اللہ بما فی صحیفتہ من ھذا المشجع، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے پاس پہنچوں کوئی اپنی کامیابی کا صحیفہ لے کر میں اللہ کے پاس پہنچوں، میں اس سے اپنے بارے میں پہنچنے میں سب سے زیادہ حریص اور سب سے چاہت جس کی رکھتا ہوں وہ یہ عمر بن خطاب ہے، یعنی یہ وہ شخص ہے جو ہم سے پہلے اپنی کامیابی کا نجات نامہ لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ خراج تحسین کے جملے پیش فرمائے۔ حضرت امام بخاری کے دادا استاد امام احمد کے بھی استاد ہیں، یہ صاحب مصنف مصنف ابن ابی شیبہ جو ہیں، صاحب مصنف ابن ابی شیبہ، وہ کہتے ہیں وخرج ابو بکر بن ابی بن شیبہ عن حدیث ابی سلمتا قال سعد بن وقاص، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر کو کیسے خراج تحسین پیش کیا۔ سنیے، یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کس کس نے کیا کیا اظہار کیا ہے، اور یہ اب بھی ہم نے کم کیا ہے، مجھے الحمدللہ اس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حوالے ملے ہیں، وہ انشاءاللہ اور کبھی نشستوں میں پیش کروں گا، لیکن یہ سارے حوالے نئے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب مصنف نے اس بات کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے فاروق اعظم کے دربار میں ایک گویا کہ سپاس نامہ پیش کیا، فرما واللہ ما کانا باقدمنا اسلاما ولا اقدمنا ہجرتا، فرما سنو حضرت عمر جو ہیں وہ ہم سے اسلام لانے میں مقدم نہیں ہیں۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں آپ حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے، سمجھ رہے میری بات آپ، وہ حضرت عمر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرمایا حضرت عمر کی فضیلت تم جانتے ہو، فرمایا ان سے پہلے تو ہم ایمان لائے لیکن ہمیں ایسی فضیلت نہیں ملی۔ فرمایا ان سے پہلے میں نے ہجرت کی لیکن ہمیں ایسی فضیلت نہیں ملی. توجہ ہے آپ کی؟ آواز نہیں آئی. فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ ما کانا باقدمنا اسلاما ولا اقدمنا ہجرتا, نہ وہ انہوں نے ہم سے پہلے اسلام لایا نہ ہم سے پہلے ہجرت کی. سعد بن وقاص کہتے ہیں ان کی کوئی کم فضیلت ہے؟ سرکار کے قریبی رشتہ دار ہیں اور سرکار ان کو کہتے ہیں یا سعد و فدا کا وی و امی, اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. یہ سعد بن وقاص کا مرتبہ اور مقام ہے. اور یہ حضرت عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ہمیں وہ مرتبہ نہیں ملا جو عمر کو ملا, حالانکہ ہم اسلام حضرت عمر سے پہلے لائے, ہجرت ہم نے حضرت عمر سے پہلے کی. کیونکہ یہ بھی تو ایک فضیلت کے درجے ہوتا نا, پہلا کوئی ایمان لایا, پہلے کس نے ہجرت کی, یہ اضافی درجے ہیں. لیکن حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی ہم پر فضیلت ہے, دریحال کہ ہم حضرت عمر سے پہلے ایمان لے آئے لیکن پھر بھی عمر افضل ہوئے. حضرت عمر سے پہلے ہم نے ہجرت کی پھر بھی حضرت عمر افضل ہوئے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ولیکن ازہدنا فی الدنیا, اس لیے کہ وہ ہم سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت تھے. سمجھ رہے میری بات؟ کیونکہ وہ سب ہم میں سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت تھے, دنیا کی کوئی محبت ان کے دربار میں بولیے نہیں تھی, اس لیے وہ ہم سب میں افضل تھے جبکہ ہم ان سے پہلے ایمان لائے ہیں, جبکہ ہم نے ان سے پہلے سب ایمان لائے اور جبکہ ہم نے ان سے پہلے ہجرت کی ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. فرمایا کہ ازہدنا فی الدنیا, وہ ہم سب سے زیادہ گویا کہ دنیا میں بے رغبت تھے. اور صدر الشریعہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں رہا, اور میں شب و روز رہا لیکن کبھی آپ کی بارگاہ میں دنیا کا ذکر نہیں سنا. تو یہ اس نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں, اور ان کے آقا جو ہیں فاروق اعظم ہیں. اور فاروق اعظم کے بارے میں سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام عمر سے پہلے لایا, ہجرت عمر سے پہلے کی, لیکن عمر اس لیے افضلیت رکھتے تھے کہ وہ ہم سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت تھے. ایک روایت الاستیعاب سے سنیے, مزید میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی خراج تحسین ہے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ آخر میں عرض کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک روایت آپ مزید سن لیجیے. فاروق اعظم کا نظام کیسا تھا کہ جب کسرا کی حکومت ٹوٹی نا اور جب مال و زر لائے گئے تو کہتے تھے کہ جناب جواہرات کے پہاڑ کھڑے تھے. بھائی بلا تشبیہ بالفاظ ظاہر اس وقت کی سپر پاور ٹوٹی ہے. تو جناب ہزاروں سواریاں تھیں جو صرف مال غنیمت کو اٹھا کے لا رہی تھی, میدان بھر گیا تھا, میدان بولیے بھر گیا تھا. جواہرات ایک طرف ہے تو سونا ایک طرف ہے تو چاندی ایک طرف ہے تو چمڑا ایک طرف ہے تو اناج ایک طرف ہے. تو حضرت فاروق اعظم جب آئے اور آپ نے دیکھا تو آپ رونے لگے, اس کو دیکھ کر رونے لگے. حضرت عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں دوست تھے نا, کہ لگے عمر روتے کیوں ہو؟ فرمایا غم میں نہیں رو رہا, غم میں نہیں رو رہا, پریشانی میں نہیں رو رہا. جملہ سنیے حضرت عمر کا, فرمایا غم میں نہیں رو رہا, پریشانی میں نہیں رو رہا, میں کہہ رہا ہوں اتنا قیمتی سامان آیا لیکن سوئی کے برابر بھی کس نے بےمانی نہیں کی. واہ میرے مولا تو نے کیا سلطنت کو آباد کیا ہے. یعنی عراق سے مال اٹھا کر لایا گیا, سونے جواہرات غریب صحابہ جمع کر کے لا رہے ہیں لیکن سوئی بھی اس میں ادھر سے ادھر نہیں ہوئی ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں عبد الرحمن یہ شکر کے نذرانے ہیں آنسو جو میں اپنی آنکھوں سے گرا رہا ہوں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے ساتھی عطا فرمائے, ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں کہ عراق سے سامان آ رہا ہے, جواہرات آ رہے ہیں کہ حساب ہی نہیں ہے لیکن ایک سوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہی ہے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم کی شان و مقام و عظمت ہے. اب آپ دیکھیے اور گورنر کیسے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے. اللہ اکبر. مدائن کے گورنر جو ہے نا وہ حضرت سلمان فارسی ہے. ایک تاجر کو بھیجا جاؤ مدینے سے سامان اٹھا, مدینے سے بھیجا کہ جاؤ مال موجود ہے مدائن کے اندر. وہ گیا تاجر بہت بڑا تھا, اس نے مزدوروں کو پکڑا, حضرت سلمان فارسی آئے اور بتانے لگے یہاں مال رکھا یہاں مال رکھا ہے, لیکن آپ کے لباس سے اس نے اندازہ نہیں لگایا یہ گورنر ہے, اندازہ نہیں لگایا گورنر ہے. شہر سے ہٹ کر آپ گودام میں مال چیک کروا رہے تھے اس نے کہا یہ بہت زبردست ہے، میری بات ہو گئی مرکز میں، یہ ریٹ سے میں خرید رہا ہوں. مزدوروں کو کہا چلو گردن پر رکھو، حضرت سلمان نے فارسی کا ہاتھ پکڑا، چلو تم کیوں کھڑے ہو، تم بھی تو اپنے کاندھے پر بوری رکھو. آپ نے گردن جھکائی، بوری رکھ لی. آپ جب جیسے ہی آپ داخل ہو رہے ہیں کوفہ شہر کے اندر، لوگ چیٹ اٹھے، امیر المومنین تاجر ڈر گیا، کہنے کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ یعنی سادگی کا عالم یہ تھا کہ تاجر سمجھا کہ یہ مزدور ہے، لیکن سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، سوئی بھی بولیے ادھر سے ادھر نہیں ہوئی. یہ نظام فاروقی، یہ تربیت ہے مصطفیٰ کی جو نکھر رہی ہے فاروق اعظم کے ذریعے. تو یہ سلمان فارسی کا ذکر میں نے درمیان میں کر دیا، اس لیے کہ یہ میرے زیر مطالعہ رہا، تو میں نے کہا کہ حصول برکت کے لیے بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. سنیے ایک روایت اور مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدائن لشکر بھیجا، اور یہ روایت سننے جیسی، جب کسرا سے لڑائی ہوئی نا تو مدائن لشکر گیا، اور لشکر جب گیا اس میں خالد بن ولید بھی تھے، حضرت سعد بن وقاص بھی تھے، زبردست قسم کی جنگ تھی. دریا دجلہ کو پار کرنا تھا، اور دریا دجلہ کو پار کرنے سے پہلے کسرا کی حکومت نے دریا دجلہ کے برج سارے توڑ دیے تھے، برج سارے توڑ دیے تھے. اور وہ دریا دجلہ آج کا دریا نہیں تھا کہ جو ایک نالی کی صورت اختیار کر گیا ہے، وہ مثل ایک سمندر کے مانند تھاٹا مارتا تھا، جو کتابوں کے اندر موجود ہے، تھا میٹھا پانی. سمندر کے مانند سے مراد یہ کہ بہت چوڑا پارٹ اس کا تھا دریا دجلہ کا. تو دریا دجلہ بیچ میں سے بہ رہا ہے، قادسیہ کے علاقے کو، جس سے جب نکلے مدائن کی طرف دریا دجلہ بہہ رہا ہے، یہ بغداد شریف سے تقریباً جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے، مدائن کا علاقہ جہاں کسرا کا وہ محل موجود ہے. سلمان فارسی وہیں آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ آپ کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ ہمیں بغداد شریف لے جائے اور ہم ان مزاروں کی زیارت کریں. تو آپ سماعت فرمائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باسا جندن الى مدائن کسرا، آپ نے لشکر جب بھیجا کسرا کے مدائن کی طرف، وامر علیہم سعد بن وقاص وجعل قائد الجیش خالد بن ولید، آپ نے جو ہے لشکر کا امیر جو ہے وہ سعد بن وقاص کو بنایا، اور سپہ سالار جو ہے وہ خالد بن ولید کو بنایا. کہتے ہیں فلما بلغوا شط الدجلہ، جب یہ لشکر دجلہ کے کنارے پر پہنچا، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، بولیے سبحان اللہ، بڑے بیدار ہو کر شان دیکھیے کہ سنیوں کے پیروں کی شان کیا ہوتی ہے، سنیوں کے پیروں میں ناموں میں دم کتنا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں تمہارے بزرگ پھونکے بہت مارتے ہیں، میں نے کہا ان میں بھی دم ہے جو کہہ رہے ہیں، اس نام میں بھی دم ہے. کہ ہمارے بزرگ نہیں مارتے، میں نے کہا تم میں دم ہو تو مارو نا، تم میں تو دم ہی نہیں ہے، تم میں تو دم ہی نہیں ہے. اور سنیوں کے بزرگوں کا دم دیکھو، یہ صحیح سند استیاب سے میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص کو امیر بنایا فاروق اعظم نے مدین کی طرف، اور حضرت خالد بن ولید کو جیش کا سردار بنایا. اور جب بھیجا فرما بلغو شط الدجلہ، دجلہ کے کنارے پر جب یہ لشکر پہنچا تو دیکھا سارے پل ٹوٹے ہوئے، اور ہمارے ساتھ تو اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، دشت و دشت ہے سہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے. اقبال نے شاید اسی زمین پر بات کی ہے اور اسی احوال پر بات کی ہے، لیکن کلمات سنیے جو کتابوں کے اندر درج ہے. دریا دجلہ کے برج ٹوٹ چکے ہیں، دور وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور کافی دور چوڑا پاٹ ہے اس کا دریا کا، جہاں پر تیر کر جانا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کوئی برج نہیں ہے کہ جس سے سواریوں کو ادھر لے جائیں، اتنے اونٹ، اتنے سواریاں، اتنی فوج موجود ہے. کہتے ہیں کہ فلما بلغوا شط الدجلہ، دجلہ کے پاس جب بولے پہنچے، ولم یجدوا سفینۃً، آپ نے کوئی کشتی نہیں پائی وہاں پر. اب کیا کریں، تقدم سعد و خالد، سعد نے اور خالد بن ولید نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، بولو سبحان اللہ، اور دریا دجلہ کے کنارے، یہ تقریر تو کھڑے ہو کر کرنے کی ہوتی ہے، یہ بیٹھ کر کرنے کی نہیں ہاشمی صاحب، یہ تو کھڑے ہو کر کرنے کی تقریریں ہیں، لیکن ماحول ہم نے پنجاب میں دیکھا، کاش یہ کراچی میں بھی بنے ایسا. رات عرفان شاہ صاحب کے آستانے پر جو ہو تو پھر وہاں تو کھڑے ہو کر تقریر کرنے کا مزہ اور ہے نا، کہ آپ کے اشارے سے پھر عوام بھی چھت کی طرف جا رہی ہو اور اس کی لذت کو پا رہی ہو. اب آپ دیکھیے کہ تقدم سعد و خالد، حضرت سعد اور حضرت خالد، سعد بن وقاص اور خالد بن ولید نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اور دریا دجلہ کے بالکل کنارے پر آ کر کھڑے ہوئے، بولو سبحان اللہ. فقالا، دونوں نے بیک وقت کہا، یا بحرو، آئے ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ، فرمایا اے دریا، اے دریا، انک تجری بامر اللہ، اے دریا، اللہ کے حکم سے تو جاری ہوتی ہے، فَبِحُرْمَتِ مُحَمَّدٍ تجھے محمد کی حرمت کا واسطہ، وَبِعَدْلِ عُمَرْ خَلِیفَةُ اللَّهِ تجھے عمر کی خلافت کا واسطہ، اِلَّا خَلَّيْتَنَا وَالْعُمُورِ راستے سے ہٹ، ہمیں راستہ کراس کرنے دے، اِلَّا خَلَّيْتَنَا بِالْعُمُورِ راستے سے ہٹ، ہمیں راستہ پار کرنے دے. فرمایا فَعَبَّرَ الْجَيْشُ بِخَيْلِهِ وَجِمَالِهِ وَرِجَالِهِ، فرما کہ پھر کیا ہوا، گھوڑوں کو ڈال دیا گیا، بِخَيْلِهِ گھوڑوں کو ڈال دیا گیا دریا میں، وَجِمَالِهِ اور اونٹوں کو ڈال دیا گیا، وَرِجَالِهِ اور گویا کہ انسانوں کو جو ہے اس میں ڈال دیا گیا، وَلَمْ تَبَتَّلَّ حَوَا فِرُحَا وہ گھوڑا بھاگ رہے تھے، وہ دریا دجلہ پر بھاگ رہے تھے، وہ اونٹ بھاگ رہے تھے، کتاب میں آتا وَلَمْ تَبَتَّلَّ حَوَا فِرُحَا اس کی اونٹوں کی سم اور کھر کو بھی پانی ٹچ نہیں کر رہا تھا، اس طرح گزر رہے تھے کہ ان سواریوں کی کھر تک کو پانی نہیں لگ رہا تھا. آپ کو سبحان اللہ کہتے ہوئے اجر تو ملے گا، لیکن لذت اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ نے دریا کو ذہن میں نہیں لایا. سمندر کا نقشہ لائیں، جس طرح کشتی جاتی ہے تو وہ بھی ڈوبتی ہے، وہ بھی ڈوبتی ہے، لیکن جب دریا دجلہ کو ان دونوں شیر و صحابہ نے، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے کھڑے ہو، حضرت سعد بن وقاص اور خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا اب کیا کریں، سعد بن وقاص اور خالد بن ولید نے پہلے کہا یا بحرو اے دریا انک تجری بی امر اللہ، تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے، فبی حرمت محمد وبعدل عمر خلیفۃ اللہ ہم تجھے کہتے ہیں مصطفیٰ کی حرمت اور فاروق اعظم کے عدل کے واسطے سے، الا خلیتنا والعبور فرما راستے سے ہٹ، ہمارے ہم نے راستہ کراس کرنا ہے. فعبر الجیش بخیلہ وجمالہ ورجالہ ای المدائن ولم تبتل حوافرہا، فرمایا کہ پھر گھوڑے اترے، اونٹوں کے لشکر اترے، انسان اترے، فرمایا کہ ولم تبتل حوافرہا وہ سواریاں بھاگ رہی تھی دریا کے منہ کے اوپر اور ان کے سم اور کھر پر بھی پانی نہیں لگ رہا تھا. کہتے ہیں تمہارے ولیوں کے پاس کیا ہے، میں نے کہا یہ ہے جو تم میں بڑے سے بڑا فضیلت والا بھی تمہاری ماں نے جنا نہیں ہوگا. تم تو اگر تھالی میں کھانا لو تو اس میں چھید ہو جائے، تم گلاس میں پانی لو اس میں چھید ہو جائے، لیکن یہ دیکھو ہمارے ولیوں کی شان، جب پانی پر نام لیتے ہیں ہمارے پیروں کا وہ ہے تو پانی ساکت ہو جاتا ہے زمین کی طرح اور گھوڑے اور اونٹ اس پر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ڈوبے کیا، ان کے پاؤں کے پنجے کو بھی پانی نہیں لگتا ہے. بولیے سبحان اللہ، بولو ولیوں میں کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ ہے جو تم جیسے ہرنوں میں نہیں ہے، جو تم جیسے لوگوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی شان. کہا یہ تو اللہ نے کیا، ہم نے کہا کروایا ان سے، داڑھی تو تو نے بھی گھٹنے تک لے آئے، تیرے سے تو تیری بیوی بھی نہیں ڈرتی، تیری بیوی کو تو 10 دفعہ کہ یہ کر وہ کہے گی پرے ہٹ. انہوں نے تو دریا کو کہا، دریا رک گیا، دریا فرش بن گیا. یہ ہے وہ شان اللہ والوں کی. بڑی سبحان. آئیے طبقات ابن طبقات شافیہ سے، حضرت تقی الدین سبکی کے صاحبزادے امام سبکی نے طبقات شافیہ میں ایک بات نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں اس روایت کے لیے بھی بیدار رہنا. ہاں بیدار ہونا، کوئی تھکن تو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں بالکل بیدار رہنا. طبقات شافیہ کے اندر موجود ہے، امام سبکی نقل کرتے ہیں، ان امام الحرمین فی کتاب الشامل، وہ سند لاتے ہیں کہ میں نے امام حرمین کی کتاب شامل سے یہ روایت دیکھی کہ ان الارض زلزلت فی زمن عمر. اب روایتیں سنتے چلیے آپ. ہاں کہ حضرت دیگ آ گئی ہے لیکن تم خود بھی گرم رہو گے، وہ وہاں پر کھانا بھی گرم رہے گا. امام کو گرم رکھ لو پھر سب چیز گرم رہے گی. سبحان اللہ. اب سنیے آپ، ان الارض زلزلت فی زمن عمر، حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا. امام سبکی لکھتے ہیں طبقات شافیہ میں کہ حضرت عمر کے دور میں کیا آیا؟ زلزلہ آیا. فحمد اللہ واثنا علیہ، آپ نے اللہ کی حمد کی اور ثنا بیان کی، اور فرمایا کہ والارض ترتجع, اور زمین جو وہ ہل رہی تھی بڑے زور سے, ترتجع بہت زور سے زمین ہل رہی تھی. ثم ضرب بدرۃ, آپ نے درہ اٹھا اور زمین پر کھینچ کر مارا, اور اشارے میں یہ فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے کو بے اعتدال ہونے نہیں دیا. تو کیسے بے اعتدال ہو رہی ہے؟ میں نے تو عدل ایسا نافذ کیا کہ بڑے بڑے میرے سامنے بے اعتدال نہیں ہوئے, تو تیرے کو بے اعتدال ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ درہ اٹھایا, اللہ کی حمد کر کے زمین پر مارا, اور وہ فرما وقال اقر علم عادل علیکی, فرما رات تیرے پر عمر نے عدل نہیں کیا. فاستقرت من وقتها, یہ جملہ ختم نہیں ہوا, زمین رک گئی. یہ ہمارے پیروں کی شان ہے, یہ ہمارے, بولیے. کہنے کا یہ حضرت عمر کا ہے نا, میں نے کہا عمر کا نہیں مصطفیٰ کا ہے, تو کہا ملا عمر کو ہے نا, تو میں نے کہا غوث پاک کو بھی یہی سے ملا, نہیں رکتے نہیں آگے بڑھتے ہیں. کہنے کا تم کہہ رہے ہو ہمارے پیروں کا, ہم نے کہا یہ پیروں کے پیر ہیں, وہ آگے بڑھاتے ہیں نا, وہ اس کرامت سے پیر ہیں تو نیچے والوں کو منتقل کر کے ان کو بھی پیر کرتے ہیں. تو یہ میں نے کہا یہ ہمارے پیروں کی شان ہے, دیکھیے کہ زبان سے جملہ ختم نہیں ہوا, زمین رک گئی. فرمایا میں نے بڑے بڑے زمین پر رہنے والوں کو بے ڈھنگا نہیں ہونے دیا, تو کیا رسوائی کرے گی ہماری, رسوائی کرے گی ہماری کہ دنیا کہے گی کہ عمر کے دور میں عدل نہیں تھا اس لیے زلزلے آتے تھے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ زلزلے جب آتے, جب غلط حاکم حکم, جب غلط حاکم ریاست میں آتے ہیں, تو شرما رہی ہمیں, لوگوں کہ اگر رسوا کرے گی, زمین اٹھا درہ جب مارا آپ نے اور زبان سے درہ زمین پر لگا, فرمایا اور آپ کی زبان سے یہ جملے جاری تھے, قال اقر علم عادل علیکی, کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا. فاستقرت من وقتها, جملہ ختم نہیں ہوا, زمین رک گئی. یہ امام سبکی نے طبقات شافیہ میں نقل کیا, اس سے بڑی بات ابھی آگے سناتا ہوں, سنیے. اس کو بھی امام سبکی نے نقل کیا ہے. وفی عیدا ان النار کان تخرج من کہف, حضرت عمر کے دور میں ایک پہاڑی کے غار سے آگ کے شعلے نکلنے آئے اور وہ بہت آگے تک اس کے جھونکے جا رہے تھے. من کہف بھی جبل فتحرک ما اصابت, جس چیز پر آگ پہنچتی اس کو جلا کر ختم کر دیتی. لوگ بھاگتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئے, حضرت عمر مسجد سے باہر نکلے, وہ آگ کافی دور تھی اور حضرت عمر اپنی مسجد کی طرف تھے, تو آگے تک جاتے تو وقت بہت زیادہ ہو جاتا اور وہ آگ کے شعلے آگے بڑھتے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا اس آگ کے قریب کھڑا کون ہے, یعنی اس کے زیادہ قریب کون ہے. فخرج فی زمان عمر فامرا, دیکھا تو ابو موسیٰ تھے یا تمیم داری تھے, وہ کھڑے ہوئے تھے, ان دونوں کو دور سے حضرت عمر نواز دی. فرمایا موسیٰ اور اے تمیم داری آگ کو بولو پیچھے ہو جائے. بولے سبحان اللہ. انہوں نے مڑ کر دیکھا امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں, فرمایا پیچھے ہو جائے, میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, تم پہنچ سکتے ہو, میں تم سے کہتا ہوں بولو آگ کو. بولیے سبحان اللہ, بولو آگ کو, آگ کو بولو پیچھے ہو جائے. روایت میں آتا حضرت عمر نے جیسی جملے کہے تو یہ حضرت تمیم داری تھی, ایود خلال کہف فجالا یذبوہا بردائی, آپ نے اپنی چادر لی جیسے کتے کو نہیں بھگاتے, شو کرتے, بولو نا سبحان اللہ, کتے کو نہیں بھگاتے, شو شو, نعرہ خلافت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اب سنیے آپ اس کو جناب, دیکھیے کہ آپ نے جناب چادر اٹھائی اور جیسے کتے کو ہکالتے ہیں اور بگاتے ہیں اس طرح آپ کو کرنے لگے, چلو پیچھے چلو پیچھے چلو, تو آپ کی چادر حضرت عمر دیکھ رہے ہیں پیچھے سے فیض جاری ہے, یعنی آپ پہنچ نہیں پا رہے ہیں لیکن آگے جو بندہ کھڑا اس کو کہا بول اس کو پیچھے جائے. عمر کے دور میں باہر نکل رہی ہے اور یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے نا, یہ تو زلزلے کی آپ نے سنی, یہ تو عذاب کی صورت ہے. فرمایا پیچھے کر, حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر اٹھائی اور فرمایا یذوبہا بردائہ, اپنی چادر سے اس کو ہکالنے لگا اور اسے پیچھے دھکا دینے لگا. حتی ادخل فی الکہف فلم تخرج بعدہ, فرمایا کہ دھکا دیتے رہے یہاں تک کہ آگ چلے گی غار کے اندر, اس کے بعد شہر مدینہ میں کبھی اس غار سے آگ داخل ہی ظاہر ہی نہیں ہوئی. تو یہ ہمارے پیروں کی شان ہے, یہ مرتبہ فاروق اعظم کا. یہ مرتبہ فاروق اعظم کا. علامہ جامی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, یہ بھی سنیے فاروق اعظم کی شان. وہ حضرت علی والا تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا, کھجوروں والا جو سرکار نے عطا فرمائے تھے, تو یہ حضرت فاروق اعظم کی بصیرت تھی. اب اس پر ایک واقعہ سنیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر کو بھیجا ایک علاقے میں, کافی دور علاقے میں وہ لشکر تھا, جب وہ لشکر چلا گیا, ایک تو حضرت ساریہ والا واقعہ ہے یا سارۃ الجمل, وہ ایک مستقل واقعہ ہے, یہ دوسرا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ مدینہ شریف کے اندر موجود ہیں, ایک دفعہ گزر رہے ہیں تو آپ نے تین دفعہ چیخا اور آپ نے فرمایا یا لبیک یا لبیک, یعنی وہ بدو جس انداز میں چیختے تھے اس انداز میں چیخا کہ میں حاضر ہوں تیرے لیے, میں حاضر ہوں تیرے لیے. لوگوں نے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ امیر المومنین نے کیوں فرما رہے ہیں. اب جب وہ قافلہ لوٹ کر آیا کئی مہینوں کے بعد, جب وہ آئے تو فاروق اعظم کی عادت یہ تھی کہ آپ مدینے کی سرحد پر جا کر ہر قافلے کا استقبال خود پیدل کرتے تھے اور وہ سواریوں پر بیٹھ کر واپس آتے تھے. شارع فیصل نہیں بند ہوتا تھا, آپ خود تشریف لے جاتے تھے, آپ خود بولیے تشریف لے جاتے تھے. آپ تشریف لے جاتے تھے اور تشریف لے جا کر اس قافلے کو لیتے تھے اور قافلے کا ہر سپاہی اپنی سواری پر بیٹھا ہوتا تھا اور حضرت عمر پیدل ان کو لے کر آتے تھے کہ یہ اسلام کے مجاہدین ہیں, یہ الائے کلمت الحق کے لیے گئے ہوئے تھے. اب سماعت فرمائیے, جب وہ لشکر لوٹ کر آیا اس نے اپنی رویداد سنائی, حضرت عمر جلال میں تھے, فرمایا اس سے پہلے سے فرمایا چھوڑو اس رویداد کو, بتا اس بندے کا کیا ہوا جس کے ساتھ تو غلط حرکت کر رہا تھا, بتا اس کے ساتھ تو نے کیا کیا. اب یہ یا لبے کا جو مدینے میں کہا اس کا راز کھل رہا ہے. اس نے کہا کون سے بندے کے بارے میں؟ فرمایا سیدھا سیدھا بتا, ایک بندے پر تم نے اذیت کی ہے, تکلیف دی اس کو. اس نے کہا ہاں یا امیر المومنین, ہم جا رہے تھے تو ہمارے آگے ایک چھوٹا سا تالاب آ گیا تھا اور وہی بندہ صرف تیراکی جانتا تھا اور ہم یہ پہچاننا چاہ رہے تھے کہ جناب وہ پانی گہرا ہے کہ نہیں, اور سردی بڑی سخت تھی, ہم نے اس کے جسم کا کپڑا اتار دیا اور اس کو ہم نے دھکا دے دیا, یعنی قمیض اتار کر صرف تیبند میں دھکا دے دیا. تو جیسے ہی ہم نے اس کو پانی میں پھینکا تو وہ چیخنے لگا واہ عمرا واہ عمرا, ہائے امیر المومنین انہوں نے مجھے مار ڈالا, ہائے امیر المومنین انہوں نے مجھے مار ڈالا. وہ وہاں سے کہہ رہا واہ عمرا, یہاں سے مدینے سے فاروق اعظم کریں گے یا لبیک. یہ دیکھیے شان سیدنا فاروق اعظم کی کرامت. فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا جناب وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح جو تھی وہ جسد انصری سے قفص انصری سے پرواز کر گئی, وہ مر گیا. سیدنا فاروق اعظم نے اپنے سر مقدس کو جھکایا, فرمایا کہ سن میری بات, اگر میرا کیا ہوا قانون نہ بن رہا ہوتا تو میں تیرا سر اتار دیتا کہ تُو نے اس بندے پر ظلم کیسا کیا. اور آپ وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم ہے, ان کے دور میں فتوحات کیسے نہ ہو, نظام اسبابی بھی ہے اور لوگوں کی ایک ایک آہٹ اور تکلیف پر نظر ہے. کہ لگے رسول مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا رسول کے قدموں کو چومنے والا عمر مشکل کشا ہے. رسول اللہ کے قدم کو چومنے والے فاروق اعظم کون ہے؟ وہ مشکل کشا ہے. آخری دو وقت خراج تحسین کے جملے سنیے, آئے ہائے, جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ فاروق اعظم نے پیش کیے ہیں. ایک تو الاستیاب کے اندر موجود ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ خود بڑے جلو قدر صحابی ہیں, معلم امت ہیں, معلم بولیے امت ہیں سیدنا فاروق اعظم, اور اہل بیت میں سے ہیں, اور ان کی بڑی بڑی مثالیں کتابوں کے اندر موجود ہیں, فضائل کے انبار ہیں ان کے. لیکن یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود مہاجرین میں سے ہیں, حضرت عمر سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے, حضرت عمر سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے, لیکن دیوانے ہیں فاروق اعظم کے. جتنے زور سے یہ شان بیان کرتے ہیں نا, ہر ایک نے, دیکھیے میں نے پیش کیا, ہر ایک نے بیان کیا, لیکن ہر ایک عشق اپنا الفاظ رکھتا ہے. لیکن آج ان کے الفاظ آپ سنیے تو آپ پر کیفیت طاری ہوگی کہ کاش آپ اپنا نام, اپنی تھکن, اپنی دنیا اور اپنے معاملات کو بھول کر آپ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے, میدان محشر میں شمار کر کے, بس یہاں سے اٹھنا ہے اور یہاں سے اٹھ کر سیدھا فاروق اعظم کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ تصور کے ساتھ, بڑی بیدار مغزی کے ساتھ ان باتوں کو سماعت فرمائیے. آپ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہننا خود بہت بڑی شخصیت ہے, صحابہ ان کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں, رسول اللہ ان کے قرآن کریم کو سنتے ہیں, معلم امت کا لقب ان کو دیا ہے. وہ خود فرماتے ہیں قال لأن اجلس مع عمر ساعة خیر عندي من عبادة السنة, فرمایا کہ میں نے فاروق اعظم کی خدمت میں ایک ساتھ گزاری وہ میرے لیے میں نے حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں ایک ساتھ تھوڑا سے عرصہ گزارا, ایک منٹ گزارا, اور وہ میرے لیے ایک سال عبادت سے زیادہ بہتر تھا. یہ امام احمد رضا نہیں کہہ رہے, یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں. اسی لیے امام احمد رضا ایسی باتیں کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ عقیدہ صحابہ کا ہے. یہ دیکھیں اور یہ بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ پہلے دور میں بیعت کا سلسلہ کم ہوتا تھا، جس طرح آج کرو نا بیعت، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیعت کرنا، پہلے دور میں بیعت کا یہ طریقہ نہیں تھا، اس وقت میں بیعت صحبت ہوتی تھی، صحبت، شیخ کی صحبت، یہی بیعت ہے، اس شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر اس کی تلقین لینا، اس سے وظائف لینا، اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر وظائف پڑھنا اور ذکر کرنا، یہ بیعت ہوتی تھی. اور اسی بیعت کے سلسلے کو اس کا ثبوت دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود سے آ رہا ہے، کہتے جی بیعت کا ثبوت کہاں ہے، بیعت کا ثبوت کہاں ہے؟ تو میں نے کہا جب تم اپنے ڈنگے مارنے کا ثبوت بخاری سے پیش کر سکتے ہو تو بیعت تو اسلام کی اصل ہے، بیعت تو بولیے اسلام کی اصل ہے. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہمیں حضرت عمر کی صحبت ملے. بولیے اسلام. یہ مہاجر صحابہ میں سے ہیں، بدری ہیں، بدری، حضرت عمر سے پہلے ایمان لائے ہیں، لیکن شان جلالت کا اندازہ لگائیے. فرماتے ہم فاروق اعظم کی صحبت کا وقت ڈھونڈتے تھے. ہاشمی صاحب کو ملا؟ صحبت کا وقت ڈھونڈتے تھے. اور خود فرمایا آپ نے اور خود ذکر کیا، ہاشمی صاحب کو اس لیے مخاطب کیا کہ ہم نے شاید ان بزرگوں کو نہیں دیکھا جن بزرگوں کو انہوں نے دیکھا ہے. تو یہ ایک نسبت کامیابی کی لگانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھنا ایک طرف ہے، اور پوری سال، پورا سال لگا کر تنہا نوافل و عبادت پڑھنا ایک طرف ہے. بولیے سبحان اللہ. اب دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے جو نذرانہ ہے عقیدت و محبت و الفت پیش کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر اور اس بات کو گویا کہ بڑے کھول کر ذکر کرتے ہیں اور اس بات کو اشارہ فرماتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کبھی دل گھبراتا ہے، محفلوں میں جاتے ہیں ہم، حضرت عبداللہ مسعود سے پوچھا ان کے شاگردوں نے، ہم محفلیں منعقد کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی محفل میں دل اچاٹ ہو جاتا ہے، مزہ نہیں آتا. فرما تم شاید عمر کا ذکر نہیں کرتے. یہ حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا، فرمایا محفل میں رونق چاہتے ہو فاروق اعظم کا ذکر کرو، محفل میں حلاوت چاہتے ہو فاروق اعظم کا ذکر کرو. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مہاجر بدری صحابی کہہ رہے ہیں. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر الصالحون فحیرا بعمر، فرمایا جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر کی بات ضرور کرو، فاروق اعظم کی بات، بولیے فاروق اعظم کی بات ضرور کرو. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتْ فَتْحًا، اس لیے کہ ان کا امیر بننا فتح تھا، ان کا امیر بننا. ہر لفظ سبحان اللہ کہیے، آخری جملے تو بہت قابل غور ہیں اس پر. کہتے ہیں کہ آپ یہ سگے مدینہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا آپ کے وہاں ہوتے خنزیریں تو ہم کیا کریں، سگ ہوتا ہی نہیں تمہارے وہاں. کہتے ہیں سگے مدینہ کیا ہوتا ہے، سگے اولیاء کیا ہوتا ہے، کتا بننا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا تمہیں عشق نہیں لگا ہے، تمہیں عشق نہیں لگا ہے، اس لیے داڑھی والی بھی تمہیں دلہن لگ جاتی ہے، اس لیے کہ تمہارے زاویہ درست نہیں ہے، تمہارے اندر کا خناس نہیں مرا ہے، خناس نہیں مرا ہے، اس لیے تم یہ جو اوٹ پٹان باتیں تم نے نہیں، یہ تانوی نے لکھی، تمہارے گرو گھنٹانوں نے لکھی ہے، اس لیے کہ ان کی تطہیر نہیں ہوئی تھی، ان کی ذہنی تطہیر نہیں ہوئی تھی، ان کی روحانی تطہیر نہیں ہوئی تھی. اور جو شیخ بیچارہ حاجی امداد اللہ مہاجی مکی رحمتہ اللہ علیہ ملے تھے ان کو بھی یہ چونا لگا رہے تھے، ان کو بھی یہ چونا لگا رہے تھے. ان سے فیض تو پیر مہرلی شاہ صاحب نے اٹھا لیا، ان سے فیض تو حضرت کرامت اللہ شاہ صاحب دہلوی نے اٹھا لیا، ان سے فیض تو مولانا عبد السمیع رامپوری نے اٹھا لیا، اور یہ پیچھے چونا لگا رہے تھے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا حاجی امداد اللہ مہاجی مکی، یہ اپنے مدرسے کا نام تھا مدرسہ امدادیہ، ان سے پوچھے یہ امداد تھا کون، یہ کون ہے امدادیہ؟ ہاں تھانوی نے اپنے فتاوے کا نام ہے فتاوی امدادیہ، ان سے پوچھو بھائی امداد کون تھا؟ کہنے کہا حاجی امداد اللہ ماجی مکی. ہم نے کہا یہ کون تھے؟ کہا پیر و مرشد تھے. ہم نے کہا انہوں نے کچھ لکھا ہے؟ کہا نہیں نہیں. میں نے کہا لکھا تو انہوں نے ہے بہت کچھ، جو تمہارے نزدیک کفر ہے ان کے نزدیک وہ ایمان ہے. تو یہ عجیب، تم مرید ہو، پیر کو ہی کافر بنا دیا. اور چندہ گھیرنے، کیونکہ حاجی صاحب مکے میں رہتے تھے نا، سہارنپور کے رہنے والے تھے لیکن ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، تو مہاجر مکی کہا جاتا تھا. ان کے کئی بڑے بڑے سیٹھ مرید تھے، انہوں نے چندہ گھسیٹنے کے چکر میں مریدی شروع کر دی. گنگوئی مرید ہوا، نانوتی مرید ہوا، اشرف تھانوی مرید ہوا، لیکن ہر وہ کام کیا جو ان کے عقیدے کے خلاف تھا. پیر صاحب نے دیکھا یہ چونا لگاتے ہیں، آپ نے فیصلہ حق مسئلہ لکھ دیا. آپ نے فرمایا دیکھو یہ تو بڑے بدبخت ہیں، یہ تو میرے مرنے کے بعد پتا نہیں میری قبر کے ساتھ کیا کریں گے. آپ نے خود لکھا، فرمایا میں رسول اللہ کے علم غیب بھی مانتا ہوں، حاضر ناظر بھی مانتا ہوں، میراث شریف بھی مانتا ہوں، گیارہویں شریف بھی مانتا ہوں، سلسلوں کو بھی مانتا ہوں، یا رسول اللہ بھی کہتا ہوں، حضور تشریف لائیں محفل میں اس کو بھی مانتا ہوں، کلیات امدادیہ اس ساری کتابوں میں لکھ دیا، اور فرمایا جو اس سے ہٹ کرو بھائی میں اس کا نہیں ہوں، میں اپنا عقیدہ لکھ رہا ہوں. پوچھیو ان تبلیغیوں سے، اور تبلیغی منافقوں، ریونڈیوں، آج کل تو تمہارا اجتماع ہو رہا ہے، ریونڈیوں کیوں منافق بنتے ہو؟ لوگوں کو نماز کے، یہ سادے لوگ بےچارے نماز کے چکر میں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ اندر سے حاجی صاحب کے عقیدے کے نہیں ہیں. کیونکہ اگر یہ حاجی صاحب کے عقیدے کے ہیں تو حاجی صاحب کا جو عقیدہ تھا گنگوہی نے اپنی کتابوں میں اس کو کفر لکھا ہے، تو پھر یا تو حاجی صاحب مسلمان یا پھر گنگوہی مسلمان، دونوں بیک وقت ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھو حاجی صاحب پیر ہیں اشرف علی تھانوی کے، لیکن رحمت اللہ علیہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن تھانوی کے لیے نہیں کہتا. حاجی صاحب پیر ہیں گنگوہی کے، لیکن رحمت اللہ علیہ مل کر کہیے، اور واقعی میں واللہ کے ولی ہیں. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اتارے، ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن ان کو ہم رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے. اگر یہ لڑائی ذاتی ہوتی تو ہم پیر کا بھی انکار کرتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جس کا رشتہ رسول اللہ سے صحیح طور پر جڑا ہوا ہے، خواہ وہ ہمارے حلقے میں نہیں اس حلقے میں، ہم نے اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیا. اس سے بڑی وسیع نظری کیا ہوگی؟ اس سے بڑی وسیع نظری کیا ہوگی حضرات گرامی؟ لوگ متاثر کہتے ہیں، ہم نے کہا تعصب تھا تو ہم پیر کو بھی گالی دیتے، لیکن نہیں، ہم اس کو برا کہیں گے جو رسول اللہ کو برا کہتا ہے، جو حضور کے علم کے بارے میں برائی کرتا ہے، جو یہ کہے کہ مدرسہ دیوبند میں حضور تشریف لائے اور حضور کو اردو میں کلام کرتا ہوا دیکھا، حضور سے پوچھا حضور آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ تو کہا جب سے ہمارا معاملہ مدرسہ علماء دیوبند سے ہوا ہمیں اردو آ گئی. معاذ اللہ. تو جو رسول اللہ کے لیے، یہ ابھی بھی چھپ رہی ہے، یہ رامائن آج بھی چھپ رہی ہے، یہ ویدوں سے غلیظ کتابیں یہ آج بھی چھپ رہی ہیں، اردو بازار میں ملتی برائے قاتیہ، صفحہ نمبر 32 اور 35 اٹھا کر دیکھیے. تو ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے، ہم ایسے لوگوں کو مانتے ہیں جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہتے ہیں اپنے دائیں طرف پڑھو 100 دفعہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بائیں طرف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سو جاؤ رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی. اور پھر کسی نے پوچھا کیا حضور محفل میں تشریف لاتے ہیں؟ حاجی صاحب نے کلیت اقبال میں کہا فقیر خود محفل میلاد مناتا ہے. اور حضور کا تشریف لانا بالکل درست ہے، اس لیے کہ اس عالم مادیت کو اس عالم روحانیت پر قیاس نہ کیا جائے. رسول کا تشریف، حضور کا تشریف لانا کسی محفل کے اندر یہ کوئی عجب نہیں ہے. سرکار تشریف لا سکتے ہیں؟ تو یہ حاجی صاحب کے عقیدے ہیں، سمجھ گئے؟ اور یہ بچنے کے نہیں نہیں ہم تو یہاں جب ملیں گے نہیں نہیں ہم تو نظامی چشتی ہیں، ہم تو حاجی صاحب کے ماننے والے. سعودیہ جاتے تو کہتے نہیں نہیں ہم تو ابن عبدالباب مجدی کے ماننے والے ہیں. ابن عبدالرحاب نجدی کے مانے ہمارا حاجی صاحب سے کیا تعلق ہے؟ تو لیکن الحمدللہ یہ پوری دنیا سن رہی ہے، حاجی صاحب کو ہم رحمت اللہ علیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے اچھے تھے، عقیدے. اور یقیناً اس لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ دیوبند ایک علاقے کا نام ہے، اس علاقے میں اگر کوئی عاشق رسول رہے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے. کسی خطے کے علاقے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی خطے سے، کیونکہ دیوبند میں رہنے والا اگر کوئی شخص، کیونکہ علاقہ ہے وہ، ایک ضلع ہے، ضلع سہارنپور کی ایک تحصیل ہے، تو وہاں پر رہنے والا اگر کوئی عاشق رسول ہے تو ہم اس کو جنتی کہیں گے. کیونکہ یہ خطہ بریلی اور دیوبند کی بات نہیں، بریلی میں تو ہندو بھی رہتے ہیں، جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا علاقہ ہے محلہ سودا گرام، اس کے قریب تو سارے دور دراز میں ہندو ہے. تو بریلی سے مراد کوئی خطہ نہیں ہے اور دیوبند سے مراد کوئی خطہ نہیں ہے، بلکہ نظریات کی ترجمانی ہے. بریلی سے مراد وہ ہے جو فاروق اعظم سے جو عقیدہ آیا تھا پہ بیٹھے ہوئے شہنشاہ امام احمد رضا سے جاری ہوا، ٹھیک ہے؟ اور جو باتیں یزید کر رہا تھا، یزید جو فکر پھیلا رہا تھا، عبداللہ بن عبی جو منافقت پھیلا رہا تھا، وہ عقیدے دیوبند کا ایک علاقہ تھا وہاں سے جاری ہوئے. اس لیے یہ باتیں کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ معاذ اللہ اردو مدرسہ دیوبند میں سیکھتے ہیں، تو یہ معاذ اللہ کوئی ادب کی بات ہے؟ بولیے، یہ کوئی تہذیب کی بات ہے؟ اب آئیے سگے مدینہ کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں. اور شان دیکھیے منقبت، کہتے نہیں اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہونا. میں نے کہا یہ صحابہ تو حضرت عمر کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، حضرت عمر کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اور کہتے نہیں ما فوق التصرفات کسی کے نہیں ہوتے. میں نے کہا آگ باہر نکلی اور حضرت عمر نے آواز لگایا اے تمیمداری آگ کو بول. حضرت تمیمداری کہتے ارے حضرت آگ کی کوئی کان ہے؟ آگ سن سکتی ہے؟ امیر المومنین آپ کیسی بات کر رہے ہیں، تو اگر وہ پیچھے آتے تو آگ کہاں تک پہنچ جاتی؟ حضرت عمر یہاں سے آواز دے رہے ہیں، آگ کو بولیے کہ پیچھے ہٹے، اتنا سے رکا لکھا، اتنا سے رکا لکھا نیل کے لیے. عمر بن عاص کو کہا زیادہ کچھ نہیں کرنا، نیل میں رکھ دینا ہے بس، صرف یہی لکھا. اے نیل، عمر ابن خطاب مسلمانوں کا امیر تجھ سے مخاطب ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چل، ورنہ تیری ہمارے کو ضرورت نہیں ہے. یہ پرچی رکھ کر آئے صبح، وہ جناب سمندر کی طرح جوش مار رہی تھی، اور آج دیکھیے کئی صدیاں گزر گئی ہے نیل خشک نہیں ہوا. تو ہمارے بزرگوں تو بزرگ، ان کی تحریر اگر لکھ دی جائے تو اس میں دم اتنا ہوتا ہے، کاغذ پر صرف لکھ دیا، اتنا لکھ دیا اور دیکھیں دریا جاری ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور اس پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قال ذکر الصالحون فحیلا بعمر، فرما جب صالح کرو تو حضرت فاروق اعظم کا ذکر ضرور کرو. یہ آخری جملے سنیے آپ، خاص طور پر یہ آخری روایت میں پڑھ رہا ہوں، معجم القبیر سے پڑھ رہا ہوں، طبرانی سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، معجم الزوائد سے پڑھ رہا ہوں اور طبرانی معجم القبیر سے آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر کرو تو فاروق اعظم کا ذکر ضرور کرو. ان الاسلام عمر کا کان نصرن، اس لیے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اسلام کی مدد ہیں، وہ اسلام کی کیا ہے؟ مدد ہے. وہ ان عمارت او کان فتحن، آپ اور ان کا امیر ہونا اسلام کی فتح ہے. وہ ایم اللہ ما علم علی الارض شیئن الا وجد فقد عمر حتى اضاعت، فرما اللہ کی قسم روئے زمین پر کسی ایسی چیز کو نہیں جانتا جس نے عمر کی کمی کو محسوس نہ کیا ہو. یہ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں، یہاں تک کہ کانٹے اور درخت بھی آپ کے غم میں روتے ہیں کہ ہائے وہ امیر المومنین کہاں چلے گئے. یہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہننا یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور فرمایا سنیے اس بات کو، وَعِيمُ اللَّهِ إِنِّي لَا أَحْسَبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَيُرْشِدُهُ، فرمایا یقین کرو حضرت عمر کی پیشانی کی طرف ایک فرشتہ تھا جو آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا تھا، الٹی طرف نہیں لے جاتا تھا، سیدھے راستے کی طرف لے جاتا تھا بولیے، اور الٹے راستے کی طرف مل کر کے یہ نہیں لے جاتا تھا. اور آگے جملے آپ سنیے، فرمایا وَعِيمُ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَفْرُقُ مِنْهُ اَنْ يُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا، فرمایا کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ڈرتا تھا کہ اگر وہ کسی چیز کو ایجاد کرے تو عمر اکھاڑ کر اس چیز کو اس کے منہ پر مار دیں گے. اور آگے سنیے، فرمایا وَعِيمُ اللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ كَلْبًا، کلب کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو. کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے کاف سے کلب، کلب بڑے کاف سے تو دل ہوتا ہے نا، چھوٹے کاف سے کلبن. کیا فرماتے ہیں آپ کہ لو اعلم کلبن، آئے ہائے تھک گئے سنیو تم، یہ تو پھر حوالہ سب سے پہلے میرے کو پڑھنا چاہیے تھا. کہتے کہ سگے مدینہ کیا ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہے کہ آپ مدینے کے کتوں کے پاؤں چوم لیتے تھے. یہ کہتے یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ 10,000 حدیث کے محدث تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، 10,000 حدیث ہیں ان کو زمانیات، 122 سال آپ کی عمر شریف تقریباً آپ کی رہی ہے. سیالکوٹ کے اندر آپ علاقہ سیداں کے اندر آرام فرما رہے ہیں، سیدوں کی سرزمین ہے وہ. اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جب بنارس کانفرنس ہوئی تو اس کی صدارت جو تھی وہ شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت. لیکن حجت الاسلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ پیر صاحب بھی آنے والے ہیں، لیکن جب پیر جماعت علی شاہ صاحب اسٹیج پر پہنچے تو حجت الاسلام نے صدارت کے خطبے میں کہا کہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، تو صدر اگر کوئی اس مجلس کا ہوگا تو سید پیر جماعت علی شاہ صاحب ہی ہوں گے. پیر کون ہوں گے؟ صدر کون ہوگا؟ سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کا تعارف میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ جس نے نہیں سنا ہے وہ سن لے تاکہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یہ ان شخصیات میں سے ہے، یعنی یہ وہ ہیں کہ کروڑوں روپے اپنے آستانے کا اٹھا کر مدینے لے جاتے ہیں، اور سے اعلی حضرت میں ذکر آئے گا تو میں کروں گا، زندگی رہی تو لے جاتے ہیں. اس وقت تو تیل میل تو نکلا نہیں تھا وہاں پر ہے، تو اس وقت سارا پیسہ یہ اور پیر محل شاہ صاحب کے شہزادے بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے آستانوں کا پیسہ لے جا کر مدینے کے زائرین کو کھلاتے تھے. آج تک جماعت منزل موجود ہے، جماعت منزل آپ جب باب فحص سے داخل ہوتے ہیں اور جب اصل مسجد شریف اندر آ جاتی ہے باب مجیدی، باب مجیدی کی سیدھ میں، یہاں پر ایک دو منزلہ عمارت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بنائی تھی، تین چار عمارتیں تھیں جو مدینے میں آئے ہوئے غریب مسافروں کی پناہ گاہ تھی۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے کتوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ اب یہ بات دیکھیے، یہ عشق کی باتیں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے محبت کیسی کرتے ہیں؟ صحابی ہیں، بولیے کون ہے؟ تقریر ختم ہو رہی ہے، کون ہے؟ مہاجر ہیں، بدری ہیں، جنتی ہیں، حضور کے محبوب ہیں، منظور نظر ہیں۔ آپ لوگوں نے نہیں کہنا سبحان اللہ، حضور کے محبوب نظر ہیں۔ اب سنیے دیکھیں کیا بات ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت فاروق اعظم کے لیے۔ فرمایا کہ صالحین کا ذکر کرو تو عمر کا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ وہ اسلام کی مدد ہیں، وہ اسلام کی فتح ہیں۔ اور اللہ کی قسم روئے زمین پر میں نہیں جانتا کوئی کہ جس نے غم عمر کو محسوس نہ کیا ہو، یہاں تک کہ کانٹے اور درخت بھی آپ کی محبت میں، جو چبھتے ہیں نا، چبھنے والے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کی محبت میں خار جو ہیں وہ پھول بن جاتے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ فرمایا شیطان ڈرتا تھا حضرت عمر کے دور میں کہ کوئی بدعت ایجاد کرے کہ حضرت عمر اس کو کھیڑ کر اس کے منہ پر مار دیں۔ اب کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، لو اعلم کلبا یحب عمر، بولی سبحان اللہ، لو اعلم کلبا یحب عمر لاحببته۔ فرمایا سنو میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کون ہے؟ فرمایا کہ میں کسی کتے کو بھی پاؤں، کسی لو اعلم کلبا، میں کسی کتے کے بارے میں یہ جانوں کہ یحب عمر، کہ وہ فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے، دل کر کے میں کسی کتے کو جانوں، کوئی مجھے بتائے کہ فلاں کتا حضرت عمر سے محبت کرتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، فرمایا فلاں کتا انسان حضرت فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ عشقیہ جملے کہ سگے مدینہ، ہم نے کہا یہ نس نہیں ہے، عشقی جذبات ہوتے ہیں، کہ تو کتا کیوں گا؟ ہم نے کہا اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے، اس کی بولیاں ایسی ہوتی ہیں، اور تم خشکے ہو، تمہیں اس کا کوئی نہیں پتا، تمہیں عشق لگا نہیں ہے، تم جب ممبر پر بیٹھو گے تو اس کی بولیاں اور ہوتی ہے، عشق کی بات کرو گے تو اس کے انداز اور بولیاں اور ہوتی ہے۔ سگے مدینہ جو کہا جاتا ہے وہ فقہ کی عبارت کو تحریر کرتے ہوئے نہیں کہا جاتا، وہ تو عشق کی بات کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔ کس کی باتیں بولیے؟ عشق کی باتیں کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود فقیہ ہیں، امام اعظم ان سے فقہ لیتے ہیں، محدث ہیں، رسول اللہ کی حدیثوں کو سب سے زیادہ جاننے والے، حضور کی نمازوں کو بتانے والے، بدری ہیں، حضور نے ان کو دعاؤں سے نوازا کہ تیرا قرآن جبریل سنتا ہے، سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ لیکن عشق دیکھیے، جب عشق میں آ گئے، ساری باتیں تو اوپر تکی کہ حضرت عمر کا ذکر صالحین میں ضرور کرو، دل غمگین ہو جائے عمر کا ذکر کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا سنو، اس لیے کہ حضرت عمر دین کی عزت ہے۔ اب ٹھیک ٹھیک باتیں ہو رہی ہیں، یعنی وہ جو ممبر پر کرنے والی باتیں ہیں سنجیدہ ماحول میں۔ فرمایا حضرت عمر کا ذکر کرو کثرت سے صالحین کے ذکروں میں، اور فرمایا سنو، اس لیے کہ وہ اللہ کی مدد ہیں، اس لیے کہ وہ فتح ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے جانے کے بعد ہر چیز غمگین ہوئی ہے، یہاں تک کہ کانٹوں نے بھی غم کیا ہے، اور پھولوں کا کیا کہنا، کانٹے بھی ان کی محبت میں رو رہے تھے۔ اور سنو کون ہے عمر؟ فرمایا شیطان میں جرت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے آئے اور کوئی بدعت ایجاد کرے، حضرت عمر اس کو کھاڑ کر اس کے منہ پر مار دیتے، یہ کہنے کے بعد آپ پر شاید وجتاری ہو گیا ہوگا۔ اب عشق کی بات، فرمایا لو اعلم کلبن، خدا کی قسم اگر میں کسی کتے کے بارے میں جانوں کہ یحب عمر، کہ وہ حضرت عمر کی گلی سے جاتا ہے، آئے ہائے حضرت عمر کی، آئے ہائے حضرت عمر کی گلی سے وہ کتا جاتا ہے اور فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے۔ وہ دھیڑوں سنو، یہ صحابی کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں اگر کتا حضرت عمر سے پیار کرے اور مجھے کہے کہ فلاں کتا جو ہے وہ حضرت عمر سے پیار کرتا ہے، فرمایا لاحببتہ، تو میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ پھر میں اس کتے سے پیار کروں۔ اللہ تو یہ پھر میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ لاحببتہ، میں اس کتے سے پیار کروں. یہ حدیثوں میں موجود ہیں. تو یہ عشقیہ جملے ہوتے ہیں، یہ عشقیہ جملے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم نے کوئی بھی جملہ آپ کے شان شان ادا نہیں کیا، اور نہ ہم میں سکت تھی، نہ ہم میں ہمت تھی، نہ ہم میں یہ قوت تھی. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سیدنا فاروق اعظم کی محبت ہمارے دل کے گوشوں کے اندر رچا دے بسا دے، ہماری اولادوں کے رگ و پے کے اندر رچا دے بسا دے. مولا ہمیں سیدنا فاروق اعظم کے دیے ہوئے عقیدے پر عمل کی توفیق عطا فرما. آج بھی ہم کہتے ہیں تفرقہ بازی ختم ہونی چاہیے، فرقے بازی ختم ہونی چاہیے، کوئی مار دھاڑ نہیں ہونی چاہیے. سنو، ہم بھی کہتے ہیں فاروق اعظم کے یوم پر عام تعطیل ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے، فاروق اعظم کا یوم جشن اور ڈنکے کی چوٹ پر ہونا چاہیے، لیکن تھوڑی شرم یہ بھی کرنا چاہیے کہ میلاد کے جلوس پر پتھر نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ عمر کو جو شان ملی ہے وہ مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے ملی ہے. میں نے کہا ہم نہیں شرارت کر رہے، ہم تو احتجاج بلند کر رہے ہیں، ہم تو احتجاجی صدا بلند کر رہے ہیں. ظلم تو اہل سنت پر ہو رہا ہے کہ نام تم حضور کے غلاموں کا لو اور اس پر اپنی دکان چمکانے کی دکان چمکانے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، سخت جملے کہہ رہے ہو آپ. میں نے کہا سخت جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نے عمر کو عمر بنایا ان کے فضائل تو بدعت ہو گئے تمہارے نزدیک، ان کا تو میلاد حرام ہو گیا تمہارے نزدیک. کنہیا کے جنم مثل کنہیا کے جنم سے تم نے تشبیہ دے دی معاذ اللہ. اور سیدنا عمر کی شان اگر سیدنا صدیق اکبر کی تم نے شان بیان کی تو تم نے کیا اہل سنت کی خدمت کی. تو میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو اس میں درد دل رکھتے ہیں اور نرم طبیعت رکھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یقیناً اگر آپ صحابہ کی محبت کا جذبہ رکھتے ہیں تو موسٹ ویلکم، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ لگا کر سیدنا عمر کے جلوس میں شریک ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ لگ کر سیدنا ابوبکر کے جلوس میں شریک ہوں گے. لیکن شرط یہ ہوگی کہ جس کو عمر پسند کرے اس کو آپ پسند کریں، اس کو میں پسند کروں، اور جسے حضرت عمر پسند نہ کریں اسے آپ بھی چھوڑیں اور میں بھی چھوڑوں. تو جب ہم میں بھی حضرت عمر کو اگر اپنا آقا کہہ رہا ہوں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر تو سلوشن آسان ہو گیا، بالکل آسان ہو گیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے. اب تو یہ ہے کہ جو ان کو اچھا لگے وہ ہمیں اچھا لگے، جو ان کو اچھا نہ لگے وہ ہمیں اچھا نہ لگے، بات ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. میں نے جن علماء کی کتابوں سے استفادہ کیا اور بالخصوص حضرت تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب استیاب اور دیگر صالحین کی کتابوں سے جو استفادہ کیا، دعا کریں اللہ رب العالمین اس خدمت پر انہیں بہترین اجر و ثواب عطا، اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا، تو اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں یہ سعادت ہوئی کہ ہم نے اس پر گفتگو کی، تو مولا کریم سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فاروق اعظم کی شان بیان کی ہے، تو ان کے صدقے ہمارا بیان کرنا قبول فرما. اور صحابہ آپ کے فضائل کو کثرت سے سماعت کرتے تھے، تو یا اللہ جن لوگوں نے یہاں پر جم کر اس شہر کی ناگفتہ بے حالات کے باوجود یہاں پر جم کر اس حق کو سنا اور محبت کے ساتھ فاروق اعظم کی محبت میں، صحابہ و اہل بیت کی محبت میں جمے رہے، تو تمام کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، بچوں کی خوشیاں عطا فرما، اہل و عیال میں برکتیں عطا فرما، دل و دماغ کی بے سکونی کو دور فرما، دل و دماغ کا سکون و قرار عطا فرما، زندگی کے تمام شعبوں میں عافیت عطا فرما. جس طرح ان کے ذکر کی لذتیں آج ہیں، اس طرح اپنی ارمانیں ان کے قدموں میں میدان محشر میں نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یہ شرف بھی ہمیں عطا فرما. اور مولا کریم ہماری نسلیں جو شام قیامت تک آنی ہیں ایمان کے زیور سے وابستہ رہیں، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے وابستہ رہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں دعا کریں جن حضرات نے یہاں پر حضرت عمر کے مہمانوں کی خدمت کا اہتمام کیا، چاہے وہ مائک کی صورت میں کیا، ریکارڈنگ کی صورت میں کیا، اور چاہے ان کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر کھلانے کی صورت میں کیا، طعام کی صورت میں کیا، دعا کیجیے اللہ رب العالمین جو یہ آپ کی میزبانی کر رہے ہیں اللہ انہیں بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے. یقیناً سیدنا عمر کسی کا حق نہیں رکھتے، وہ تو خود ہی عطا فرمائیں گے، تو وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے دعا کر کے خود جو ہے وہ شرف پانا چاہتے ہیں. اور دعا کریں اللہ رب العالمین حضرت فاروق اعظم کی برکت سے ہمارے اس ملک پر خاص کرم فرمائے. فلسطین کی جو آج کل صورت حال ہے اللہ اس پر رحم فرمائے، اور دعا کریں اللہ فاروق اعظم کے صدقے اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے. اس کرائے عرض سے، یہ زمین بڑی مقدس ہے، اس سے اللہ رب العالمین اسرائیل کے ناپاک وجود کو ختم فرمائے، ناپاک وجود کو ختم فرمائے. مصر کے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم کو کہا آئیے، تو میں نے کہا اب خادم الحرمین شریفین کو بھی کہیے آئیے، جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ان کو بھی کہیے آئیے، اے سیوں سے نکل کر اب آئیے، اور الحمدللہ ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں، ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے کسی بھی خطے میں اگر تکلیف ہو تو جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو لہذا حالات کیسے بھی ہو ہم نے ہمدردی کا جذبہ اہل ایمان کے لیے دل سے فراموش نہیں کرنا ہے، یہود ہمارے دشمن ہیں ان کے لیے نفرت ہمیشہ دل میں رکھنی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی محبت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔